باب الآخرة. تشریف لائیے جلدی جلدی، دیر ہو گئی ہے. اب جیسا امیر محترم نے اس وقت فرمایا تھا کہ سوالات جو اب تک آ چکے ہیں ان کے جواب وہ دیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ شام کے پروگرام کے لیے ایک اعلان بھی فرمائیں گے. شکریہ.
ادعو و اصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ کا شکر ہے کہ ہماری آج کی پہلی نشست میں مولانا فیض الرحمان صاحب کے ساتھ آپ حضرات کا ایک بڑا تفصیلی تعارف ہو گیا ہے. آپ کے علم میں ہے کہ میں یہ بات، یہ تو میں نہیں کہتا کہ ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں، لیکن کم سے کم پچھلے 5-7 سال سے یہ بات مجھ پر پوری طرح منکشف ہو گئی تھی اور مجھے اس پر انشراح ہو گیا تھا، اور میں نے اس کا بار بار ذکر کیا ہے کہ اگر یہ کام جس کا بیڑا ہم نے اٹھایا ہے اللہ کے فضل و کرم سے اور اس کی تائید اور توفیق کی امید میں اور بھروسے پر، اگر اللہ کو ہمارے ہاتھوں اس ضمن میں کوئی خیر منظور ہے، بہت بڑا اگر ہے، یہ تو اللہ کا فضل ہوتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ چن لیتا ہے، باقی اپنی اپنی کوشش کی اجر و ثواب کی حد تک تو ہر شخص امیدوار ہو سکتا ہے، لیکن کس کے ہاتھوں اللہ کو وہ کام کرانا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے. تو کوئی خیر اگر ہمارے ذریعے سے اللہ تعالی کو منظور ہے تو یقیناً علماء کرام کا ہمیں تعاون حاصل ہوگا، اور اس کے لیے ہمیں ایک شعوری کوشش کرتے رہنے چاہیے. اگرچہ بہت سے ہمارے ساتھی سینئر بھی اور کچھ نوجوان بھی بار بار کہتے رہے کہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے اور آپ خام خواہ امیدیں وابستہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن میں یہ بات کہتا رہا ہوں کہ علماء کرام، خاص طور پر علماء دیوبند کے حلقے میں، میں یہ نہیں کہتا کہ دوسرے حلقوں میں نہیں ہیں، لیکن یہ کہ بدقسمتی سے میرا اگرچہ اپنا رجحان تباہ جو ہے وہ زیادہ اہل حدیث حضرات کی طرف تھا، لیکن میں نے یہ محسوس کیا کہ فرقہ پرستی ان کے ہاں بدترین صورت اختیار کر چکی. اللہ تعالیٰ انہیں اس سے نجات دلائے، ان بندھنوں سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے. میں بلکہ یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ان کی نسبت ہمیں بریلوی علماء میں سے کچھ ساتھی مل جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بریلوی اور دیوبندی، ان دونوں حضرات میں ایک بات مشترک ہے، ان کے ہاں منطق، معقولات کا معاملہ، اس کو جو اہمیت حاصل ہے، پھر اصول فقہ، وہ در حقیقت منطق اور فلسفہ اس میں گھلا ہوا ہے، تو وہ ایک سوچ کے لیے کم سے کم جو صحیح رخ پر سوچنے کی استعداد ہوتی ہے وہ ان حضرات میں موجود ہوتی ہے. بعض چیزوں میں غلو ہے، بعض چیزوں کی تعبیر بہت غلط ہو گئی ہے، وہ دوسری باتیں ہیں، لیکن یہ کہ حضرت شیخ الہند کا وقت جو ہے، میں نے چونکہ اس کو ایک بہت اہم لینڈ مارک کی حیثیت سے سمجھا ہے اور سمجھایا ہے، بیان کیا ہے، ورنہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کو اہل دیوبند بھی بھلا چکے تھے، جس کی سب سے بڑی گواہی میں نے انہی کے ایک ساتھی کے صاحبزادے کے خط کی صورت میں شامل کی ہے، اس کتاب میں جو اس عنوان سے میں نے شائع کی ہے، حضرت شیخ الہند اور تنظیم اسلامی، جماعت شیخ الہند اور تنظیم اسلامی. لیکن یہ کہ میں نے ان پر وہ منکشف ہوئی حقیقت میں نے اسے بیان کیا. اس وقت جمع تھے کچھ اہل حدیث علماء بھی تھے، بلکہ اس مرتبہ مجھے جب ملاقات ہوئی ہے مولانا محمد اسحاق بھٹی صاحب سے ملاقات میری ہوئی، تو مجھے بہت سی مزید معلومات حاصل ہوئی کہ مولانا ثناء اللہ امرتسری، وہ تو جو جمعیت علماء ہند کے قیام کی اولین تجویز کنندہ جو لوگ ہیں ان میں شامل تھے. ان میں پھر ایک بہت بڑی شخصیت تھی جس کو بریلوی نہیں کہنا چاہیے لیکن یہ کہ وہ مکتب فکر غیر دیوبندی حنفی مولانا عبد الباری فرنگی محلی رحمہ اللہ. تو اب یہ کچھ زیادہ پرانی بات تو نہیں ہے. 1920 کل 60-70 برس کا وقفہ ہوا ہے. تو اللہ کرے کہ وہ کیفیت جو ہے پھر کسی درجے میں ہمارے یہاں پیدا ہو جائے. ہمیں اس کے لیے کوشش جاری رکھنی چاہیے جیسے کہ مولانا نے آپ کو مشورہ دیا. اس میں جھجک کو نکالیے, علماء سے رابطہ قائم کیجیے اور تدریج وہی جو مولانا نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ آیا دین مغلوب ہے یا غالب. مغلوب ہے تو غالب کرنا ضروری ہے ہمارے لیے. یہ کوئی ہمارا دینی فریضہ بنتا ہے کہ نہیں؟ اگر بنتا ہے تو اس کے لیے جدوجہد کا کیا رخ ہے؟ اس کے لیے کون سی کوشش ہو رہی ہے؟ جو کام آپ کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ بہت اونچا ہے, بہت قیمتی ہے, لیکن کیا اس سے وہ ضرورت پوری ہو رہی ہے؟ نہیں ہو رہی تو پھر آپ کیا سوچتے ہیں؟ یہ انداز اگر اختیار کریں گے تو اللہ کرے گا کہ راستے کھلیں گے. اور خاص طور پر اس علماء کے, اس علاقے کے علماء میں سمجھتا ہوں کہ شاید اللہ تعالی جلد ہی ہمیں وہاں سے کچھ اور ساتھی بھی عنایت فرما دیں. اب جو دوسری میری خواہش تھی, اسد اللہ بھٹو صاحب کی, میں چاہتا تھا کہ ایک خاصی مفصل تقریر ہو جاتی. اس لیے کہ پاکستان کی سیاسیات میں, جیسا کہ میں نے پہلے دن کہا تھا کہ اگر آپ کے پیش نظر انقلابی نوعیت کا کام ہے تو سیاست میں صرف بس ایک انتخاب کو منفی کر کے باقی پوری سیاست میں آپ کو بھرپور حصہ لینا ہوگا. انتخابی سیاست میں ہم نہیں آئیں گے, نہ کسی کے حریف نہ کسی کے حلیف. لیکن باقی نظری سیاست, معاملات کو سمجھنا اور جو بات ایک سامنے آتی ہے اس کے پس منظر کو جاننا, اس کے ڈانڈے کہاں ملے ہوئے ہیں, اس کے نتائج کیا نکلیں گے, یہ اگر فہم و شعور ہمارے اندر نہ ہوا, جسے ابھی مولانا نے اپنی ایک اصطلاح میں ایمان باللہ, علم دین اور علم العصر. تو علم العصر میں جہاں یہ جدید دور کے نظریات, فلسفے, عمرانیات اور پیچیدہ مسائل اور اس میں ان کے کیا کیا حل ہیں اس وقت کے جو دنیا میں ٹرائی کیے جا رہے ہیں, جن کا تجربہ ہو رہا ہے, اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے جہاں آپ کام کر رہے ہیں وہاں کون کون سی فورسز ایٹ ورک ہیں, کون کون سے حلقے ہیں, ان کا پس منظر کیا ہے, ان کی سوچ کیا ہے, پچھلا ان کا تاریخی تسلسل جو ہے وہ کس سے قائم ہے, یہ ساری چیزیں اگر معلوم نہ ہوں تو ظاہر بات ہے اسے, بلکہ بعض تبلیغی بھائی ایک لفظ استعمال کیا کرتے ہیں امر حال, کہ امر حال کی پہچان اگر نہ ہو, یہ دوسری بات ہے کہ امر حال کی ایک پہچان آپ کرتے ہیں, کوئی اور شخص کرتا ہے, آپ کی پہچان میں, ڈائگنوسس میں, تشخیص میں فرق ہو سکتا ہے. لیکن یہ کہ اس چیز میں اختلاف نہیں کیا جا سکتا کہ امر حال کا پہچاننا لازم ہے اگر آپ کو کوئی نتیجہ خیز دینی کام کرنا ہے. نمبر دو, اس سلسلے میں یہ بات جان لیجئے کہ میرے نزدیک کم سے کم مستقبل قریب جو ہمیں نظر آ سکتا ہے اس میں پاکستان کی سیاست پر فیصلہ کل عمل دخل اب سندھ کا ہوگا. سندھ میں جو بھی عوامل ہوں گے, سندھ میں جو صورتحال پیدا ہوگی, سندھ میں گاڑی جس سمت چلے گی, اب یوں سمجھئے کہ پاکستان کے حالات کی اور سیاسی رخ کی تعیین کی کلید جو ہے وہ سندھ کے ہاتھ میں ہے. اور انہوں نے بالکل, واقعہ یہ ہے کہ چاہے وہ ان کی سوچی سمجھی سازش تھی, چاہے ان کی اسٹریٹجی بدلی ہے, چاہے یہ نیشنلزم کا عنوان ہے, چاہے کوئی دوسری صورت حال ہے, جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا اس روز بھی, میں تو اس میں کوئی تاحال تو فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں, امکانات سارے ہیں. البتہ یہ فیصلہ میں بالکل قطعیت کے ساتھ کرتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا موقع ہے, چاہے آپ اسے ایک مہلت کہیں کہ اللہ نے دی ہے, کہ جو انتہا پسند سندھی قوم پرست تھے اور ان میں سے بھی خاص طور پر وہ جو بالاعلانیہ مرتد ہیں, دین کا استہزاء اور تمسخر اور مخالفت کرنے والے, یہ لفظ میں شاید اس طرح استعمال نہ کرتا اگر کل اسد اللہ بھٹو صاحب نے یہ لفظ اسی شدت کے ساتھ استعمال نہ کیا ہوتا. کہ ان لوگوں کی ناک رگڑی گئی ہے اس وقت, تو ہمیں ایک موقع ملا ہے کام کرنا ہے وہاں. تو سندھ کے حالات سے بڑی گہرائی کے اندر واقف ہونا, اور اب یہ جو ہے کراچی اور حیدرآباد کے اندر آپ کو پسند ہو ناپسند ہو ایک پانچویں قومیت جو ہے وہ منظم صورت میں سامنے آئی ہے. کچھ ادھر ادھر کے حالات تو ہوں گے, ان کے لیے بھی کچھ مشکلات ہوں گی. نوجوان قیادت ہے, ناتجربے کار ہے, پھر جتنا جوش اس نے پیدا کر دیا ہے اب ان کو اگر توقعات کو اس اعتبار سے پورا نہ کیا گیا تو اس قیادت کے خلاف فکر رد عمل بھی ہو سکتی ہے, اپنی جگہ پر ہے. لیکن یہ کہ یہ بہرحال بات جان لیجئے کہ اب پاکستان کی سیاست پر سندھ کا اثر اور عمل دخل سب سے زیادہ فیصلہ کن ہوگا. اس لیے سندھ کے حالات کا صحیح صحیح تجزیہ کرنے کی اور اس کے بارے میں صحیح معلومات حاصل کرنے کی ہم میں سے ہر شخص کو فکر ہونی چاہیے. اس لیے ایک بڑا غنیمت موقع مجھے نظر آیا تھا کہ اسد اللہ بھٹو صاحب یہاں موجود تھے, وہ اب اس وقت تو نہیں آ سکے اور مجھے نہیں معلوم کہ اب ان سے رابطہ ہو سکے گا یا نہیں. رات وہ نہیں آئے ہیں جہاں وہ مقیم تھے ہماری قیامگاہ پر. لیکن میری یہ خواہش ہے کہ آج ہم عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت ان کے لیے مختص رکھیں, اگر وہ آئیں تو ان کی پوری گفتگو کو پوری تفصیل کے ساتھ آپ لوگ سنیں. اس میں بھی یہ نہیں ہے ضروری کہ آپ صد فیصد ان سے متفق ہوں, لیکن ایک سندھی دانشور جو بہت عرصے سے عملی میدان میں ہے, جماعت اسلامی کے ساتھ وابستہ رہے, پھر یہ کہ انہوں نے ایک اسی وجہ سے وہ علمی ارتداد جو ہوا ہے سندھ کے اندر جی ایم سید کے ہاتھوں, اور بہت سے نوجوان جو ہے اس تحریک میں بہہ گئے ہیں, تو اسی کا توڑ کرنے کے لیے انہوں نے ادارہ بنایا اور اس میں کام کیا. پھر ضیاء الحق صاحب کے وہ بہت کلوز ایسوسیٹ رہے, کانفرنسیں وغیرہ انہی کی سرپرستی میں منعقد کی ہیں اور انہیں بلاتے رہے ہیں, انہوں نے فنڈس بھی دیے ان کے ادارے کو. تو اس اعتبار سے وہ کوئی اینٹی ضیاء آدمی نہیں تھے, نہ آج تک ہیں. اور یہ کہ چونکہ جماعت اسلامی کا بیک گراؤنڈ اور پھر پرو ضیاء آدمی, ظاہر بات ہے کہ پرو پی 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 بہرحال کسی صورت میں نہیں ہو سکتا. یہ چند چیزیں ان کے بارے میں جو ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ قطعیت کے سامنے ہیں, تو ان کا تجزیہ بھی آپ حضرات کے سامنے آ جائے. تو اس کے لیے کوشش ہے میری کہ کوئی رابطہ ان سے ہو جائے. تو آج وہی حسب معمول آپ عصر اور مغرب کے درمیان پونے پانچ سے پونے چھ اپنا یہ سیشن رکھیے. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ جو حضرات بھی سفر کر کے آئے ہیں, محنت کر کے آئے ہیں, مشقت کر کے آئے ہیں, وہ آئے تھے اس کام کے لیے. اور کراچی کی سیر کے لیے کم سے کم لاہور والوں سے ہم نے یہ کہہ دیا تھا کہ آپ 22 کی صبح کا دن ہم فارغ رکھیں گے, آپ کو آدھا دن مل جائے گا. اور ابھی مجھے معلوم ہوا ہے کہ کچھ ہمارے یہاں کے احباب کوئی اجتماعی چکر لگوانے کا بھی کوئی پروگرام بنا رہے ہیں, تو اگر کوئی ایسی شکل ہو گئی تو کل آپ کا ایک کچھ چھوٹا موٹا راؤنڈ جو ہے وہ لگ جائے. اسی پر اتفاق کیجیے. اول تو یہ ہے کہ میں نے آج مثال دی تھی ان محدث کی جو گئے تھے اور حدیث سن کر واپس آ گئے تھے, اپنی سواری سے نیچے نہیں اترے. اور پھر ایک مثال ہمارے سامنے یہاں موجود ہے کہ وہ آئے اور سعید الرحمان سے مل کے واپس چلے گئے, ڈیڑھ گھنٹہ دو گھنٹہ لاہور میں ان کے ساتھ گفتگو کر کے, اور انہوں نے کوئی کام نہیں کیا. وہ میں خود جا کر ان سے مل لیا, وہ بات دوسری تھی. تو آپ جس کام کے لیے آئے اسی کو سامنے رکھیے. شہر کا معاملہ جو ہے وہ اپنے ذہن سے نکالیں, لیکن اگر کوئی ہے تو وہ کل صبح آپ کے پاس وقت ہے اپنے طور پر انفرادی طور پر, کوئی 3 بجے کے قریب گاڑی روانہ ہوگی, 2 بجے تک آپ اسٹیشن پہنچے, صبح سے 2 بجے تک کا وقت ہوگا. اور جن حضرات کے لیے وہ اجتماعی اہتمام کر لیں وہ اس سے فائدہ اٹھا لیں. لیکن آج شام بہرحال آپ حضرات کو یہاں ہونا چاہیے پورے نظم کے ساتھ. کوئی ابھی ڈھیل نہ آنے دیجیے, حتی اذا فشلتم والی بات نہ ہو کہ ڈھیلے پڑ جائیں کہ بس اب کام ہو گیا, بلکہ آپ پوری طرح کسے ہوئے ذہنن اور تبان یہاں پہنچے. اگر اسد اللہ بھٹو صاحب نہ آئے تو کوئی باہمی تعارف کا پروگرام یہاں پر رکھا جائے گا, جو کہ ایک کمی کا بہت سے حضرات کی طرف سے اظہار کیا جا رہا ہے. بس اس کے بعد اب میں جو سوالات آپ حضرات کے تھے آپ ذرا کوشش کیے اسی ترتیب سے جس ترتیب سے آئے تھے, ایسا نہ ہو کہ آج کا سوال کو ہو جائے اور اس روز کا نہیں جائے.
پرانے کچھ مکس ہیں لیکن آج جو آئے ہیں وہ نہیں چاہیے.
اچھا چلیے
جی, پرانے مکس.
محمد راشد گنگوہی کوئٹہ سے, ذرا کہاں ہے؟ ایک رفیق نے جماعت اسلامی کے ایک صاحب کو اس لیے مطعون کیا کہ اس کے بچے اسلامی احکامات پر پابند نہیں تھے، ان کے ذاتی کردار پر کوئی روشنی نہیں ڈالی، کیا اقامت دین کے سلسلے میں پہلے گھر والوں کو اسلام کا پابند بنا کر نکلنا چاہیے یا گھر اور باہر دونوں جگہ ساتھ ساتھ کام کرنا چاہیے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اہمیت کے اعتبار سے تو یقیناً اپنے اہل و عیال وہ اولاً آئیں گے، اور یہ چیز تو بہت ہی ایک بیماری کی علامت ہے کہ اپنے گھر والوں کو آدمی نظر انداز کر دے اس کام میں اور باہر تبلیغ شروع کر دے، یہ تو پیتھولوجیکل ہے، بیماری کی علامت ہے، یہ مرض ہے، اس سے بچنا چاہیے. البتہ یہ کہ آدمی یہ نہ سمجھے کہ جب تک ان سب کو میں ولی اللہ نہ بنا لوں باہر کوئی سوال ہی نہیں میرا کہ میں بات کروں. یہ کام ایک ذہن کے اندر اولیت اور ثانویت کے درجے میں تو رہنے چاہیے، اس لیے کہ تدریج یہی ہے کہ سب سے پہلے قو انفسکم علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، تمہارے اوپر اصل ذمہ داری تمہاری اپنی جان کی ہے، کوئی شخص کتنا ہی گمراہ ہو اگر تم صحیح ہو تو اس کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی، اگرچہ اس کا یہ مفہوم صحیح نہیں کہ آپ کوشش نہ کریں. حضرت ابوبکر صدیق نے خطبہ دیا اس آیت کے بارے میں کہ لوگ اس کے غلط معنی نکال رہے ہیں کہ اس کا مطلب ہے شاید تبلیغ اور امر بالمعروف نہی منکر ہماری ذمہ داری نہیں ہے، یہ مطلب نہیں ہے، لیکن اصل مسئولیت تو آپ کی اپنے بارے میں، جو آپ کو اختیار ہے اپنے اوپر، کسی اور پر آپ کا اختیار نہیں ہے. آپ نے لاکھ کوشش کر لی نہیں وہ ٹھیک ہوا تو اب آپ مسئول نہیں رہیں گے، لیکن اولیت آپ کی اپنی ذات کی ہے. جیسے کہ علماء یہود سے کہا گیا کہ کیا تم اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے اپنے آپ کو بھول گئے. اس کے بعد ہے قو انفسکم واہلیکم نارا، اس کے بعد ہے انذر عشیرتک الاقربین، اس سے بعد تدریجاً آگے بڑھنی چاہیے. لیکن پھر میں عرض کروں گا کہ یہ نہ سمجھیے کہ یہ ہو جائے تو پھر وہ نہیں، کام ہر طرح رہے گا، اس کے دائرے مختلف ہیں، اس میں حصہ لیجئے. لیکن یہ صورت جو اس وقت بعض جگہوں پر نظر آتی ہے، کسی جماعت کا نام لینا چھوڑ دیجئے، ہو سکتا ہے خود ہمارے اپنے اندر بھی یہ کیفیت ہو، اگر یہ صورت ہے کہ ہم دور دراز تو واعظ و تبلیغ کے لیے بھی جا رہے ہوں اور جہاں جا کے ہم بڑے اچھی تقریریں بھی کرتے ہوں اور اپنے گھر والوں کی طرف کوئی توجہ ہی نہ ہو اور ان کا جو ہے وہ حال وہ بد سے بدتر ہو رہا ہو، تو یہ یقیناً بہت مہلک بات ہے. اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں سب کو بچائے. اسلام کے اخلاقی اور روحانی نظام کے ذیل میں میرے علم کی حد تک پہلی مرتبہ آپ نے تزکیہ نفس کے ذرائع میں سے قیام اللیل اور تہجد کو یکسر نظر انداز فرمایا ہے اور اس کی جگہ انفاق مال کا ذکر فرمایا ہے، حالانکہ منہج انقلاب اسلامی اور دیگر کتب و تقاریر میں ہر جگہ قیام اللیل کے اشد و وطن ہونے کے حوالے سے تزکیہ نفس اور قوت ارادی میں تقویت کا مؤثر ترین ذریعہ قرار دیا گیا ہے. اس تبدیلی رجحان کی کیا توجیہ ہے؟ اس میں قطعاً کوئی تبدیلی رجحان نہیں ہے، اصل میں مضمون اور موضوع کے اعتبار سے ٹائم ایلوکیشن ہوتی ہے. مجھے اس مضمون کو جہاں سے جہاں تک ایک نشست میں پہنچانا تھا، اس میں ظاہر بات ہے کہ ہر شے تو وہاں اس تفصیل سے نہیں آ سکتی کہ اس کے اندر وہ سارے پہلو جو ہیں ملوز رکھے جائیں، تو میں نے یہ بات، تہجد عبادت ہے اور وہ نماز کی نفلی شکل ہے، نفل نماز، تو میں نے انہیں گروپ کیا ہے کہ عبادات فرض لازم اور نوافل کا ایک حد تک اہتمام. تقابل کس سے کر رہا تھا؟ خانقاہی نظام سے، کہ جس میں سارا زور ادھر پڑ جاتا ہے. اس چیز کے ساتھ میں نے یہاں توازن کیا ہے کہ پھر امر بالمعروف نہی المنکر، معاشرے کی اصلاح، اس قوت اس انرجی کو اسلام ادھر ڈائیورٹ کرتا ہے. توازن جو ہے اگر نہ ہوگا تو تباہی ہو جائے گی. تو یہ ہے اصل میں. اور تزکیہ نفس میں واقعہ یہ ہے، ایک ہے ہم تربیت کا لفظ جب استعمال کرتے ہیں، تربیت کا لفظ زیادہ وسیع ہے، تزکیے کا اپنا ایک خاص مفہوم ہے. تزکیے میں سب سے زیادہ مؤثر جو ہے وہ انفاق مال ہے، اس لیے کہ لفظ جو ہے زکوٰۃ وہیں سے نکلا ہے. یوں سمجھیے کہ نماز در حقیقت ہمارے ایمان کی تجدید اور آبیاری کا ذریعہ ہے، ہمارے فہم و شعور کے اندر ایمان کو تازہ رکھتے رہنے کا ذریعہ ہے. صوم ہمارے نفس کے اندر کے ابھرنے والے تقاضوں کے خلاف ڈھال ہے، ضبط نفس. اور تزکیہ نفس کا سب سے بڑا ذریعہ انفاق مال ہے. اسی لیے اس عبادت کے لیے جو علم لیا ہے قرآن نے، جس کے لیے علامت اور لفظ لیا ہے، وہ اسی مادے سے جو ہے، الذی یؤتی مالہ یتزکا، یہ جو اسی سورہ مبارکہ کے اندر ہے، تو اس کا ذریعہ سب سے بڑا یہی ہے. باقی جب ہم تربیت کا لفظ استعمال کریں گے تو تربیت میں تربیت قوت ارادی، تربیت خودی، پھر یہ کہ ذہن و فکر کی بھی تربیت اور اس کے اندر بھی مزید آگے بڑھنا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہو جائیں گی. اور اس میں میرا نقطہ نظر بالکل وہی ہے جو منہج انقلاب نبوی کا ہے. قریشی طارق علی صادق صاحب، انجمن خدام القرآن، اسلام آباد. کون صاحب ہیں؟ Thoughts in crude form may be useful. If head of family is woman, according to hadith, our place is inside the earth rather than on its crust. If head of the state is woman, what is Islam's position on this? Position to wahi hai, lekin uske maani bhi ye nahi ki khudkushi kar lo. Agar aap کمزور طبع کے آدمی ہیں اور آپ کی بیوی آپ پر حاوی ہے، تو اس حدیث کے معنی یہ نہیں ہے کہ آپ فوراً خودکشی کرو اور دفن ہو جاؤ اندر. یہ ترغیب کا انداز ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. تمہاری غیرت مردانگی جو ہے اس کو جوش میں آنا چاہیے کہ یہ کام درست نہیں ہے. اور زندہ لوگوں کے پھر یہ لچھن نہیں ہوتے، زندہ قومیں جو ہیں وہ پھر زیادہ دیر زندہ نہیں رہتی. یہی ہے مرنے والی امتوں کا عالم پیری ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے اسی چیز کو یہاں پر بھی سمجھیے کہ اس میں اپنی غیرت ایمانی کو اسی حدیث کے حوالے سے تازہ کیجیے اور بڑھائیے. آن پولیٹیکل میٹر شوڈ وی کمپرومائز آن پرنسپلس اور ناٹ؟ ڈو وی ہیو آلٹرنیٹوس؟ میں اب یہ تو جب تک گفتگو نہ ہو اس وقت تک نہیں سمجھ میں آ سکتی بات کہ ان کے ذہن میں مسئلہ کون سا ہے. کمپرومائز سے اگر ان کی مراد یہ ہے کہ اس وقت چونکہ ایک بات غلط ہوئی اور ہم بغاوت نہیں کر رہے، ہم فوراً ریئیکٹ نہیں کر رہے، ہم میدان میں نہیں آ رہے، تو یہ کمپرومائز ہے. تو یہ کمپرومائز تو اصولاً ہم نے طے کیا ہے کہ ہمیں کرتے رہنا ہے جب تک ہماری اتنی طاقت نہ ہو کہ ہم ایک اوپن چیلنج تھرو کر سکیں. اس وقت تک کرنا ہے. سود چل رہا ہے، بے حجابی چل رہی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمارے معاشرے کے اندر کون کون سی برائیاں نہیں ہیں، تو ظاہر بات ہے ہم نے آج تک کوئی اس کے خلاف اعلان بغاوت نہیں کیا ہے. ایک تو وہ ہے کہ جو نہیں کر رہا ہے اس لیے کہ انہیں دین کا کام کرنا ہی نہیں ہے. چلیے چھوڑ دیجئے، ان کی بحث کو چھوڑ دیجئے. ہم تو اپنے خیال کے مطابق اپنے آپ کو دین کے کام میں لگائے ہوئے ہیں، پھر بھی ہم نہیں کر رہے. کیوں نہیں کر رہے؟ اس لیے کہ ہمارا منہج یہ ہے کہ جب تک وہ جماعت وجود میں نہ آئے اور وہ قوت اس کی کافی نہ ہو، اس وقت تک صرف ہمیں نہیں ان منکر باللسان سے کام لینا ہے، غلط کو غلط کہنا ہے، منکر کو منکر کہنا ہے، لیکن یہ کہ اس کے خلاف چیلنج اس وقت کریں گے کہ اب ہم یہ نہیں ہونے دیں گے جبکہ ہم وہ قوت فراہم کر لیں. اس قوت کے لیے وہی بات میں نے رات صلاح الدین صاحب نے جب سوال کیا تھا تو میں نے کہا تھا کہ میں تو قائل ہوں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی اس رائے کا کہ مسلح بغاوت بھی ہو سکتی ہے، کوئی حرام نہیں ہے دین میں، لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے شرائط وہی ہے. ان کو جب آپ تجزیہ کریں گے وہی کہ اتنی طاقت ہو کہاں سے آ جائے گی؟ محنت سے آئے گی، دعوت سے آئے گی، تنظیم سے آئے گی، تربیت سے آئے گی. طاقت اسی طرح تو آئے گی، کہاں سے آئے گی؟ آسمان سے تو طاقت ٹپکنی پڑے گی ایک دن میں. تو اس جد و جہد میں جو لوگ لگے ہوئے ہیں وہ گویا کہ اپنے اس فرض کو اس وقت اس شکل میں ادا کر رہے ہیں. Should we study other tanzeems of Pakistan in constructive prospective perspective wale ban likhna chahte the. Outside today's scope, ye to main samajhta hu, that is learn from their good points, avoid repeating their bad points, try to add utility of all parties towards our goal. یہ بالکل صحیح ہے, 100% درست ہے. ہمیں نہ صرف اس وقت کی موجودہ دینی تحریکوں کا مطالعہ کرنا چاہیے بلکہ ہماری جو ماضی کے اندر تحریکیں اٹھی ہیں ان میں کیا کیا چیزیں تھیں, ان میں کیا کوئی غلطیاں ہوئی تو کیا تھیں, ناکام اگر ہو گئے تو خارجی ہی اسباب تھے سارے یا یہ کہ خود ان کی بھی اپنی کوئی غلطی تھی, تو یہ تو بہت ضروری ہے. اور اس وقت کی بھی تنظیموں میں, بلکہ میں تو ایک بات کہا کرتا ہوں, وہ بات بظاہر بہت بڑی ہے, ہمارا بہت چھوٹا منہ ہے, بات بہت بڑی ہے, لیکن آئیڈیل تو ہمیشہ اونچے ہوتے ہیں. میں نے بارہا کہا ہے, بہت سے حضرات چونکہ نئے ہیں ان کے علم میں یہ بات نہیں ہوگی, کہ ہماری ایک کوشش ہونی چاہیے اس وقت. ہمارے اس ماحول میں دینی تحریکیں صرف دو ہیں, باقی جو ہیں وہ مسلکوں کے بنیاد پر بنی ہوئی علماء کی, ذرا لفظ جو ہے سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, اس میں توہین کا پہلو نہیں ہے, ٹریڈ یونینز ہیں وہ, اس لیے کہ مسلک کی بنیاد پر ہیں. لیکن یہ کہ تحریکیں دو ہیں, ایک جماعت اسلامی ایک تبلیغی جماعت, یہ کسی مسلک کی بنیاد پر نہیں ہے, اگرچہ تبلیغی جماعت پر غالب عنصر دیوبندی فکر کا ہے, لیکن یہ کہ بنیاد اس کی نہیں ہے. پہلے حدیث آئیں, بریلوی آئیں, وہ سینے سے لگائیں گے, جماعت کا کوئی آدمی آئے کسے باشد, شیعہ آ جائے آئے, وہ تو سینے سے لگائیں گے, ان کے ہاں کہیں کوئی پابندی نہیں. تو تحریکیں صرف دو ہیں, اور کاش کہ ہم اپنی تنظیم اور تحریک میں ان دونوں تحریکوں کی خوبیاں جمع کر سکیں. ویسے تو نظری طور پر اگر ہم سمجھیں کہ یہ دونوں تحریکیں جمع ہو جائیں تو کام ہو جائے گا, اس لیے کہ ایک انقلابی فکر, اقامت دین کی فرضیت یہ وہاں ہے, اور تقویٰ اور تدین اور دین کی جو چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں ان کا بھی اہتمام, چھوٹی چھوٹی سنتوں کا بھی پورا پورا اہتمام یہ وہاں ہے. اب یہ اگر مل جائے تو بیڑا پار ہو جائے گا, لیکن ہوتا نہیں ہے. کسی بھی تحریک کے ساتھ کسی دوسری تحریک کا پیوند ان تحریکوں کے اندر تو نہیں ہو سکتا, البتہ یہ ممکن ہے جس کو کہ وہ مارکس کے فلسفے کے حوالے سے یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ تھیسس اینٹی تھیسس, اس میں کوئی سنتھیسس بعد میں ہو جائے. تو وہ سنتھیسس اگر ہم پیدا کر سکیں اپنے اندر تو یہ گویا کہ ایک ہمارے لیے بہت ہی خوش آئند بات ہوگی. نوائے وقت مارچ 88 میں جب ڈیلی پرچہ لکھتے ہیں تو پھر مارچ 88 کا نوائے وقت تو کوئی نہیں ہوتا, اس کی کوئی تاریخ ہونی چاہیے. آپ کی دو تصویریں ملاحظہ فرمائیں گے, جن میں ایک تصویر میں پیر گورڑا شریف میں قبر پر فاتح خانی کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے, اور دوسری میں عید میلاد النبی کے جلسے میں خطاب کر رہے ہیں. تصویروں کی وضاحت کرنے کا کر شکریہ کا موقع دے, کئی دفعہ اس کی وضاحت میں کر چکا ہوں. اول تو یہ گورڑا شریف نہیں ہے, وہ تو کبھی میں نے آج تک تو دیکھا ہی نہیں ہے. یہ ایک صاحب سے, وہ پتہ نہیں کون سی جگہ تھی, تو میں نام بھی بھول گیا ہوں, موڑی شریف, موڑی بھی نہیں ہے, موہری شاید. وہ ایک بزرگ تھے جن سے میں جب ابو ظہبی گیا ہوا تھا پیغام ملا, وہ ملنا چاہتے ہیں, میں چلا گیا وہاں, انہوں نے بہت اکرام بھی فرمایا, پھر یہ کہ ایک وعدہ سا لے لیا کہ آپ کبھی آئے ہمارے ہاں. میں نے کہا ٹھیک ہے میں حاضر ہوں گا. وہاں گیا تو وہ کیمرے ویمرے تیار تھے, انہوں نے فوٹو کھینچ لیے. اب وہ قبر کے اوپر جیسے حاضری ہوتی ہے, میں ان کے وہاں جو ان کے پیر صاحب کی قبر ہے اس پر بھی گیا. اب یہ ہے وہ سارا جس کا بات کا بتنگڑ بنا لیا, پھر انہوں نے یہاں تک بھی شائع کروا دیا کہ انہوں نے تو بیعت کر لی ہے مجھ سے, حالانکہ کوئی اس کا امکان نہیں ہے. اب اتنا بڑا سفید جھوٹ اب وہ اخبار میں تو شائع کروا سکتے. بہرحال میں گیا ہوں وہاں, اور وہاں پر میں نے قبر پر جو ہے وہ مسنون حاضری سے, البتہ وہاں اس وقت جو ہے مجھ سے ایک اضافی کام ہو گیا, وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے والی بات, دعا مغفرت کی تھی ان کے لیے, لیکن اب اس کو آپ فاتحہ شمار کر لیں, تو وہ فاتحہ نہیں تھی بلکہ یہ کہ صرف دعائے مغفرت تھی. سیرت کی تقریر کرنی, دوسرا یہ ہے کہ کہیں میلاد, عید میلاد النبی کا جلسہ. اب یہ عید میلاد النبی کس شے کو کہتے ہیں؟ سیرت کے جو تقریریں ہوتی ہیں ان میں تو میں جاتا ہوں, جلسوں میں جاتا رہا ہوں, تقریریں کرتا رہا ہوں. آپ کی روحانی نظام کے بارے میں کافی تقاریر سنی لیکن ہمیشہ ایک تشنگی رہ جاتی ہے اور وہ یہ ہے کہ اکثر روحانیت کے علم بردار شرک اور کفر کی طرف چلے جاتے ہیں اور غیر اللہ سے ما فوق الاسباب مدد اور ان کی نظر و نیاز کے قائل ہوتے ہیں. اور میں نے یہ محسوس کیا کہ آپ ان کے بارے میں اپنے نظریے کو واضح نہیں کرتے. بہرحال اب میں ان کے بارے میں واضح سوال کرتا ہوں تاکہ روحانیت کے پورے مکتب فکر کے بارے میں آپ کا موقف واضح ہو جائے. یہ کون صاحب ہے؟ نام نہیں لکھا. کون صاحب ہے یہ؟ کوئی صاحب ہیں یا جن کا یہ سوال جو میں نے پڑھ رہا تھا؟ نہیں ہے. محمد خالد ابو ظبی سے. اچھا اچھا. مندرجہ ذیل گزارشات کی وضاحت فرمائیں. آپ نے تبصرہ الیکشن کے عنوان سے جو تقریر کی تھی اس میں پروفیسر اسلم صدیقی صاحب کے مضمون بسلسلہ عورت کی تصویر فرمائی تھی، لیکن جب وہ مضمون منظر عام پر آیا تو پڑھ کر شدید افسوس ہوا کہ اس میں تو اسلام کے تصور فلاح کو نہایت مجروح کر کے پیش کیا گیا ہے. اگر اس کو صحیح مان لیا جائے تو گویا کہ قرآنی تصور فلاح کی تاریخ کی روشنی میں تکذیب ہوتی ہے. آپ کا ایک علمی مقام ہے اور دیندار لوگوں میں آپ کی بات کو وزن دیا جاتا ہے. اگر آپ کی بات سے کسی ایسے مضمون کی تصویب ہو تو یقیناً اس کے اثرات بھی ہمارے کام کو متاثر کرتے ہیں. میں تو اسی یقین پر قائم ہوں کہ میں نے تصویب اس کی نہیں کی ہے. اس تقریر ہی میں نے کہا ہے کہ اس میں کچھ دوسرے پہلو بھی ہیں. ایک مضمون اس کا جو ہے آ رہا ہے، باقی یہ کہ اس کا جو دوسرا جوابی پہلو ہے وہ بھی آئے گا. اور جب یہ چھپا ہے مضمون تو اس میں بھی اوپر یہ کیپشن موجود ہے. اور میں نے خود اخلاق حسین قاسمی صاحب سے کہا کہ آپ اس پر مضمون لکھیں. انہوں نے کہا میں لکھوں گا. وہ لکھ کے لائے، اس میں کچھ کمزوریاں تھیں، میں نے نشاندہی کی تو ان کا کہ ہاں ٹھیک ہے، میں اس کو اور مکمل کر کے لکھوں گا. یہ ہے اپنی جگہ پر، لیکن ایک نقطۂ نظر ہے، کچھ تاریخی واقعات، ایک توجیہ ہے جو انہوں نے کی ہے. اس لیے کہ فلاح اخروی جو ہے وہ وہاں پر زیر بحث ہی نہیں ہے. فلاح اخروی کا معاملہ تو ان کے لیے ویسے نہیں، مجوسی تو تھے ہی تھے وہ. اگر ان کا بادشاہ مرد ہوتا تب بھی ان کے لیے کوئی فلاح اخروی کا سوال نہیں. فلاح اخروی سے تو محروم تھے ہی. تو یہ گویا کہ ایک دلیل بنتی ہے اس بات کی کہ یہاں پہ اصل میں فلاح اخروی تو مراد لی ہی نہیں جا سکتی، فلاح دنیاوی کا معاملہ ہے. تو یہ ہے ایک دلیل جو ان کی ہے، اس کے اوپر آپ غور کیجئے، سوچئے. اس طریقے سے چھوئی بوئی کے پیڑ نہ بن جائے معاملات کے اندر جو ہے اس کے دو، ایک تصویر کا ایک رخ آیا ہے، دوسرا رخ بھی آیا، اس پر غور کریں. تو یہ چیزیں جو ہیں اس کو اس انداز میں لے. باقی میں نے اس کی تصویر نہیں کی، بلکہ میں نے اسی تقریر میں منکر کہا ہے اس کو. میں نے کہا کہ کچھ چیزیں تو میں نے بھی بیان کی تھی، مثلاً یہ کہ رضیہ سلطانہ کا میں نے ذکر کیا تھا کہ میرے تجزیے میں ہندوستان میں اسلام کا بہترین دور خاندان غلامہ کا ہے. کہ ایک بادشاہ ہو اور وہ بادشاہ جو ہے وہ خلیفہ مجاز ہو اور اس میں وہ چار شرطیں پوری ہو رہی ہوں کہ اس کی کبھی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہوئی ہو، اس کی کبھی عصر کی سنتیں فوت نہ ہوئی ہو، اس نے کبھی بدکاری نہ کی ہو، اور ایک چوتھی چیز تہجد کبھی نہ چھوٹی ہو، اور وہ بادشاہ ہو. تو اس کی بیٹی ہے رضیہ. اب اس نے پروفیسر اسلم صدیقی نام نہیں ان کا وہ تو پروفیسر اسلم ہے، صرف اسلم صدیقی اور ہیں. یہ تو یونیورسٹی جو ہے پنجاب کی اس میں خطیب ہیں. تو یہ پروفیسر اسلم صاحب ہیں ہسٹری کے. تو انہوں نے کہا کہ التتمش کا اپنا قول ریکارڈ پر ہے کہ میرے 20 لڑکے ہیں، 20 میں سے کوئی سا بھی اس قابل نہیں ہے، ایک بیٹی ہے وہی قابل، اللہ نے قابلیت اسی کو دی، اب کیا کریں. اب اس وقت اسحاق بھٹی صاحب نے ایک بات مجھے اور بتائی، وہ تو اسلم صاحب کے علم میں بھی نہیں تھی. اس وقت علماء کا اتنا عمل دخل تھا کہ جب یہ اصل میں غوری نے غالباً نامزد کیا تھا قطب الدین ایبک کو ہندوستان کا بادشاہ، یہ وہاں سے سند لے کر آئے تھے ہندوستان کی بادشاہت کی، اور وہ 1206 میں آ کر پھر دہلی میں تخت حکومت قائم ہوا مسلمانوں کا. اور آپ کو معلوم ہے خاندان غلامہ کا پہلا جو تاجدار ہے وہ قطب الدین ایبک ہے. اس وقت علماء نے اعتراض کیا کہ یہ تو غلام ہے، غلام بادشاہ نہیں ہو سکتا، پہلے اسے آزاد کرو پھر بادشاہ ہو سکتا ہے. لہذا اسے آزادی کی سند دی گئی اور پھر اس کو وہاں پر بادشاہت کی سند دی گئی. اس درجے علماء اس معاملے میں حساس تھے اور اس درجے ان کا عمل دخل تھا. اگر ایسا ہی یہ حرام مطلق ہوتا تو یہ نہیں ہو سکتا تھا اس دور میں. اور تمام علماء کہتے ہیں حرام مطلق نہیں ہے, کوئی صریح حکم جو ہے کتاب و سنت کا اس کے خلاف موجود نہیں ہے. مکروہ ہے, مکروہ ہے, تحریمی ہے. تو یہاں تو اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایک سیاسی رد عمل ہے, ایک سیاسی جماعت ہے اس کو ایک مسئلہ بنا کر اٹھانا چاہتی ہے, اور کچھ علماء جو ہے وہ ان کا آلہ کار بن کر اور کوئی ہنگامہ کھڑا کر دیں گے, اور ہو سکتا ہے اسی قسم کے ہنگامے سے پھر جو پٹڑی کے اوپر یہ گاڑی چڑھی اتر جائے. انہیں اس سے کوئی بحث نہیں ہے کہ اس کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے, سندھ میں کیا رد عمل ہوگا, ملک کس طریقے سے ٹوٹ پھوٹ کر رہ جائے گا, اس کی فکر نہیں. انہیں تو ہر وقت اپنی سیاست کے لیے کوئی مسئلہ چاہیے. اور یہ وہی لوگ ہیں جو ضیاء الحق کے ساتھ اس کے کان کے ناک کے جو ہیں بال بنے ہوئے تھے, اس کے ہر وقت کے مشیر بنے ہوئے تھے, اور اسی شخص نے کیا ہے یہ سب کچھ, اسی نے عورتوں کو اتنا آگے بڑھایا ہے, اسی نے ان تمام جو ہیں اسمبلیوں میں, بلکہ وہ جو کارپوریشنز ہیں اور وہ جو بیسک ڈیموکریسی والا کیا کونسلز جو ہیں ان کے اندر تعداد ایک دم کئی گنا بڑھا دی عورتوں کے شخص نے. تو اموروں کو ملا نسائکم نہیں ہو رہا تھا وہاں, تو یہ سب کچھ پھر اس کے تو ساتھی تھے, اس کے دست و بازو, اس کے مددگار, اس کے معاون, اس کے مددگار, وہ دانشور حضرات بھی جو بیٹھے ہوئے تھے, اور وہ علماء بھی کے جو اب جمع ہو رہے ہیں اسلام آباد میں, وہ سب ان کے ساتھی. تو اصل میں اسلام کو سیاست کا ایک نعرہ بنا کر استعمال کرنے کی یہ بدترین سزا ہمیں اس ملک میں مل رہی ہے کہ ہم دور سے دور تر ہو رہے ہیں, اور منکر سے بڑا منکر, ایک منکر سے بڑا منکر سامنے آ رہا ہے, لیکن ہمیں ہوش نہیں آ رہی, عقل نہیں آ رہی. تو ان مسائل کو آپ بولڈلی سمجھیں, فیس کرنے کی اپنے اندر قوت پیدا کریں, دلائل جو آ رہے ہیں ان پر غور کیجیے. اور وہ تو بتایا گیا کہ جس وقت یہاں پہ نزیہ تھی بادشاہ, یہ تو بادشاہ بھی نہیں ہے, بادشاہت کا تصور نہیں, سربراہ مملکت کہنا غلط ہے اس کو. یہاں تو کم سے کم دو آفیسز ہیں برابر کی چوٹ, اور اس وقت سربراہ اگر کہلا سکتا ہے اس وقت 85 کے دستور میں, تو وہ تو صدر مملکت سربراہ ہے, اسے تو حق حاصل ہے جب چاہے اس کو چھٹی کرا دے, جیسے ضیاء الحق صاحب نے کرا دی تھی. سربراہ تو اب بھی مرد ہے اس اور باقی یہ کہ سربراہ تو اصل میں آج پارلیمنٹ ہوتی ہے, اور وہ تھی بادشاہت جہاں پہ کہ مختار مطلق اشرف بن کر بیٹھتا تھا اور رضیا رہی. لیکن ان کو ہم دلیل اس لیے نہیں کہہ رہے کہ منکر رہے گا, لیکن یہ کہ منکر کا فرق پھر حالات کے اندر آپ کس کس چیز کے لیے, ہاں اگر اللہ کرے طاقت ہو جائے اتنی جمع ہو جائے, موقع آ گیا تھا کہ شریعت بل کے موقع پر لوگ آتے نکل آتے, یہی علماء تھے جو بیٹھ گئے, آہے میدان کے اندر آتے نا پھر. تو یہ حقائق ہیں, ان کو سمجھیے. سیاست کو اور اس کے تمام جو بھی محرکات ہیں, جو لوگ ہیں کن کن چیزوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں, ان کے ہتھ کنڈے کیا ہیں. ابھی مولانا فیض الرحمان صاحب نے یا شاید کسی اور صاحب نے بتایا تھا تو کچھ لوگوں سے گفتگو ہو رہی, تو انہوں نے پوچھا یہ اسلامی جمہوری اتحاد کا سربراہ کون ہے, رئیس عربوں سے کہا, وہ حضرت مولانا غلام مصطفیٰ جتوئی بدہ ذلہ العالی, وہ اسلامی جو وہ ہے متحدہ محاذ, وہ اس کے صدر ہے. ساری عمر اس کی بیتی ہے, عمر اپنی تو کٹی عشق بوتا میں مومن, اسی پیپلز پارٹی میں, اسی MRD میں, 87 میں سب سے بڑا ہنگامہ کرنے والا اس صوبہ سندھ کے اندر, وہ تو وہ شخص ہے. لیڈری کا جھگڑا تھا, پارٹی میں لیڈری نہیں ملی, وہاں سے چھوڑ کے آ گئے, پھر وزارت عظمیٰ کے لیے ٹھوکریں کھاتے رہے, چکر لگاتے رہے, طواف کرتے رہے اسلام آباد کے, نہیں ملی. تو یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جو اسلامی اتحاد کے صدر بنے ہوئے. تو کوئی عقل سے کام لینا سیکھیں آپ لوگ, اور ان چیزوں کے اوپر جو ہے پروپیگنڈے والوں کی باتوں سے اتنے متاثر ہو جانا کہ جیسے پاؤں ڈھیلے ہو گئے, اب ہم کیا کہیں, ہمارے پاس تو کوئی جواب دینے کو کچھ ہے نہیں. تو ذرا اپنی فکر کو, اپنی سوچ کو مستحکم کیجیے. اسلامی نظام حیات کی نظریاتی اساس میں آپ نے فرمایا کہ انسان کے قول و عمل میں تضاد ہو سکتا ہے مگر فکر اور عمل میں تضاد ممکن نہیں. اس بات کی روشنی میں صحیح میں پتہ نہیں کیا بات ہے, آپ لوگ میری پوری بات سنتے کیوں نہیں. میں نے کہا تھا ایک صحت مند انسان کے فکر و عمل میں تضاد نہیں ہوتا, لیکن کمزور طبائع بھی ہوتی ہیں, قوت ارادی کمزور ہوتی ہے, ایک شخص سگریٹ چھوڑنا چاہتا نہیں چھوڑ سکتا. ہمارے بیٹھے ہوئے بزرگ یہاں پہ بھائی جبیل صاحب زندہ مثال, دوسرا میرا بھائی بیٹھا ہوا اقتدار احمد, یہ بھی بتایا گیا کہ ہلاکت کے درجے تک بیماری پہنچ رہی ہے. خدا کے لیے باغ آجا نہیں چھوڑ سکتا, کیا کریں. تو اسی طرح اب علامہ اقبال کی اگر آپ شخصیت کا تذکرہ کریں, میں نے کہا کہ میں نے کبھی انہیں ولی اللہ نہیں کہا, ان کی بھی قوت ارادی کمزور تھی, نہیں کر سکے وہ عمل. ہاں فکر اسلامی کا میں اسے بہت بڑا مجدد مانتا ہوں اس دور میں. باقی یہ کہ ہمیں کسی ایک شخصی کو بس ہر شے کا جو ہے چونکہ کسی وجہ سے ہمیں پسند آ گیا تو ساری خوبیاں اس میں جمع کر دیں, اور کوئی شخص کسی شے کی وجہ سے وہ ہمیں ناپسند ہے تو اس کے بڑی سے بڑی خوبی بھی ہمیں عیب نظر آنے لگے. یہ اصل میں وہ ہے, اللہ نے مجھے اس سے بچایا ہے. میں آپ کے لیے بھی دعا کرتا ہوں, کوشش کیجئے اس سے بچے. جہاں جو خیر ہے اس کو مانیں, اور جو غلطی ہے کوتاہی ہے اس کو بھی تسلیم کریں. میرا حال تو عجیب ہے کہ میں مسلم لیگی ذہن کا آدمی ہوں, آج بھی ہوں. میں پاکستان کے وجود کو صحیح سمجھتا ہوں, اس کی تحریک کو صحیح سمجھتا ہوں, ایک سوال اس پر بھی آیا ہوا ہے. لیکن علماء دیوبند میں میری عقیدت مولانا تھانوی سے اتنی نہیں ہے جتنی مولانا مدنی سے. ان کی سیاسی رائے کو میں بالکل غلط سمجھتا ہوں, لیکن ان کی نیت, ان کا خلوص, ان کا اخلاص, ان کا زہد, ان کا تقویٰ, ان کا تدین, ان کا مجاہدانہ کردار, یہ اتنا اونچا مجھے نظر آتا ہے کہ میری گردن جو ہے وہ خود بخود جھکتی ہے. لیکن ان کی سیاسی رائے سے مجھے اختلاف ہے. سر سید کو میں عقائد اسلامی کے میدان میں انتہائی گمراہ شخص سمجھتا ہوں, گمراہیوں کا باپ ہے. اسی کے اندر سے یہ نکلی ہے ساری مشرقیت اور پرویزیت اور فلانیت اور یہ انکار حدیث کے فتنے سب وہاں سے نکلے. لیکن میں اسے سمجھتا ہوں کہ مسلمانان ہند کے سیاسی معاملے کے اندر اور قومی مسئلے میں انتہائی مخلص شخص, انتہائی مخلص شخص. جذباتی لگاؤ بھی حضور کے ساتھ انتہائی تھا. پردے پر اس درجے پابند کہ گورنر کی بیوی کو گھر میں نہیں آنے دیا. وجہ یہ کہ وہ کہیں ان کی بیوی جاتی یا ان کی گھر کی خواتین جاتی گورنر کیا, لیفٹیننٹ گورنر آف یو پی. اس وقت کی بات کیجئے جبکہ نام سنتے ہی ہمارے تو ہاتھ پاؤں ڈھیلے ہو جاتے ہیں, اور وہ گورنر صاحب جو ہیں وہ کہیں کہ میری بیوی جو ہے آپ کے گھر جانا چاہتی. ان کا نہیں, ہماری عورتوں کا پردہ بھی ہے, ایسی عورتوں سے بھی پردہ ہے کہ جو پردہ نہیں کرتی. اجنبی عورتوں کے سامنے ہماری عورتیں نہیں آ سکتی. ایسا شخص پھر اتنا پکا وہابی کہ سید نذیر حسین محدث دہلوی کو اس نے مجبور کیا رفع یدین کرنے پر, ورنہ اہل حدیث کے جو شیخ الکل ہیں وہ رفع یدین نہیں کرتے تھے. کہ فتنہ پیدا ہوتا, فائدہ کیا ہے سنت, لیکن ایسی بات نہیں جس کی وجہ سے خامخواہ ہنگامہ کھڑا کرا لیا جائے کہ اب آپ کی بات ہی کوئی نہ سنے, آپ کی توحید کی بات بھی کوئی نہیں سنے گا. لیکن یہ کہ انہوں نے مناظرہ کیا کہ آپ عوام سے ڈرتے ہیں, سنت رسول کو ترک کرتے ہیں. ان کا اچھا بابا کرتا ہوں میں, وہ رفع یدین شروع کرا دیجیے. وہ شخص اس طرح کا. لیکن یہ کہ عقائد میں, معجزات کے انکار میں, معراج کے انکار میں, فرشتوں کے وجود اور صاحب تشخص ہستیاں ہونے کے انکار میں, جنات کے علیحدہ وجود کے انکار میں, اب بہت سی تعبیرات انتہائی گمراہ کن. تو ہمیں یہ چاہیے, کوشش کیجئے کہ جہاں خیر ہے اس کے خیر سے فائدہ بھی اٹھائیے. پہلے فائدہ تو تب اٹھائیں گے جب اعتراف ہو اس کا, اور جہاں جو غلطی ہے کوتاہی ہے, اور جو بزرگ ہو گئے ان کی کوتاہیوں پہ اب جو ہے پردے ڈالیے, خیر کا تذکرہ کیجئے, اللہ یہ کہ کہیں شدید ضرورت ہو. اسلام کے اخلاقی اور روحانی نظام کے سلسلے میں جن خیالات کا آپ نے اظہار فرمایا, اور ایک انقلابی اسلامی تحریک میں روحانیت کے ترفوں پر جس قدر زور دیا وہ بجا, مگر سوال یہ پیدا ہے ہوتا ہے کہ اگر یہ چیز اتنی ہی ضروری ہے اور فی الواقع جیسا کہ آپ نے اس کی اہمیت بیان کی ہے, تو اس کی عملی شکل کیا ہوگی, اور تنظیمی سطح پر کیا کوئی ایسا نصاب یا پروگرام نہیں ہونا چاہیے جو اس سلسلے میں ممد اور معاون ہو. یہ عملی سوال ہے اور بہت عمدہ سوال ہے. اصل میں یہ چونکہ میری اس تقریر کے سکوپ میں براہ راست داخل نہیں تھا, لیکن آج اچھی طرح سمجھ لیجئے جو میرا ویو ہے. میرے نزدیک دو ہی چیزیں ہیں, اسے آپ تربیت کہہ لیں, تزکیہ کہہ لیں, احسان کہہ لیں, للہیت کہہ لیں, تقرب اللہ کہہ لیں, یہ مختلف عنوانات ہیں اور ان کے مدلولات میں کونوٹیشن میں تھوڑا تھوڑا فرق ہوتا ہے 19-20 کا. باقی چیز ایک ہی ہے, عبارات ناشتہ و حسن کا واحد اے اللہ تیرا حسن اور جمال اور کمال، یہ تو ایک وحدت ہے، ہماری عبارتیں کوئی کسی طرح بیان کرے گا، فرق ہو جائے گا. دو چیزیں ہیں اس میں صرف، ایک چیز ایمان، ایمان ایمان، وہی گہرے سے گہرا، گہرے سے گہرا، گہرے سے گہرا، وہی صرف سطحی اقرار ہے تو وہ اسلام تو ہے، بہرحال نماز روزے کی حد تک بھی پابندی کر رہا ہے، لیکن امتثال امر ہے، بس حکم ہے نماز پڑھنی، پڑھ رہا ہے، وہ ایمان اور گہرا ہوگا، اب نماز معراج المومنین بن جائے گی، وہی نماز ہوگی، شکل وہی رہے گی، وہی چار رکعتیں، وہی دو رکعتیں، وہی دس رکعتیں، رکعت وہی ہے، فقہی نماز وہی کی وہی ہے، لیکن اب اس میں معراج المومنین، خشوع اور خضوع، حضور قلب، وہی ایمان اور گہرا ہوگا. کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، یہ چوٹی ہے، اس سے اوپر کوئی مقام نہیں، کوئی ہوتا تو محمد رسول اللہ میں بتاتے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ذمہ تھا بتانا، اور بلکہ اس پہلو سے کچھ کمی کا احساس ہوا تھا ان مسائل میں تو اللہ نے جبرائیل کو بھیجا تھا. حضرت حضور، یہی ایک واقعہ ایسا ہے حضور نے فرمایا کہ میں جبرائیل کو پہچان نہیں سکا، یہ روایات مختلف ہیں، میں نے ان سب کا احساس کیا تھا ایک مرتبہ، مجھے بہت خصوصی، میرے ذوق کی شے ہے یہ حدیث جبرائیل، اس کے میں نے مختلف مواقع پر درس بھی دیے. اس کو کہا گیا ہے ام السنہ، جو قرآن مجید میں مقام ہے سورہ فاتحہ کا، وہ مقام ہے پورے حدیث کے ذخیرے میں حدیث جبرائیل کا. اس کی جو متفق علیہ روایت ہے وہ حضرت عمر، جو اس کی جو زیادہ مشہور روایت ہے وہ حضرت عمر سے، متفق علیہ روایت حضرت عمر کی نہیں ہے، بخاری میں حضرت عمر کی روایت سے نہیں ہے، باقی روایتیں حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت ابو ہریرہ، متعدد صحابہ سے یہ روایت مروی ہے، تھوڑا تھوڑا فرق ہے. وہ فرق جو ہے اس درجے پر میں نے بیان کیا، حیران رہ گیا میں دیکھ کر کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ، یہ حجاب بن گیا ہے آج، اس لیے کہ عبادت کا تصور ہمارے ذہن میں نماز روزہ ہے، اس کے سوا ہے ہی نہیں، اس لیے کہ جب یہ لفظ آ گئے کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ تو معلوم ہوا شاید سارا احسان جو ہے نمازی کے اندر ہے، روزے ہی میں ہے، یہ مغالطہ ہو جاتا ہے، حالانکہ عبادت کا تصور واضح ہو اور وسیع ہو تو کوئی مغالطہ نہیں ہے، اس کی اصلاح ہو جاتی ہے، اس مغالطے کو رفع کیا جا سکتا ہے. دوسری روایت سے ان تعمل للہ کانک تراہ، اللہ کے لیے محنت کرو، جد و جہد کرو، کوشش کرو، بھاگ دوڑ کرو، اس کیفیت کے ساتھ بھی گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو. اور ایک تیسری روایت میں ان تخش اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اور جب حضرت جبرائیل وہ چلے گئے ہیں تو حضور نے مختلف روایات میں اینڈ جو ہے وہ بھی مختلف ہے، بعد میں آتا ہے فلبستم علیہ، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ کہیں دن میں اسی چکر میں رہا، یہ تھا کون شخص؟ اس لیے کہ ان کی روایت بڑی عجیب ہے، بڑا ڈرامیٹک انداز میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، بینا نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اطلع علینا رجل شدید بیاض الثياب، ایک شخص اچانک آ گیا اور اس کا انتہائی براق اس کے کپڑے، انتہائی سیاہ چمکدار بال، اور اس کے اوپر کوئی سفر کے آثار نہیں، اور ہم میں سے کوئی پہچانتا نہیں، مدینے کا ہوتا تو ہم پہچانتے، اب مدینے کا نہیں ہے تو سفر کے کوئی آثار ہو کچھ نہیں. ہم حیران ہوئے، پھر اس کا انداز اتنا عجیب، چیرتا ہوا مجمع کو سیدھا آیا، حضور کے سامنے بیٹھ گیا، دو زانو ہو کر اپنے گھٹنے گھٹنوں سے ملا دیے حضور کے، اسند رکبتیہ الى رکبتیہ، اور ایک روایت میں آیا الى رکبتیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس کے بعد سوال جواب، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الاسلام، بتائیے اسلام کیا ہے؟ حضور نے جواب دیا، اب جواب تو دے دیا، اب وہ کہتا کیا ہے؟ صدقتا، آپ نے صحیح کہا. ہم حیران ہوئے، یہ کون شخص ہے، اس کی جرتوں کا یہ عالم، اور پھر سوال حضور سے کرنا، تصدیق کر رہا، یعنی گویا کہ امتحان لینے آیا ہے، ممتحن کا انداز یہ ہوتا ہے، شاباش دیتا، ہاں آپ نے ٹھیک جواب دے دیا، یہ ہے کون؟ لیکن حضور کی محفلیں بات کریں تو کیسے کریں؟ اخبرنی علی الاسلام، اخبرنی علی الایمان. جب حضور نے پھر بیان کیا، صدقتا، صحیح کہا، شاباش دے رہا. تیسری مرتبہ اخبرنی علی الاحسان، پھر جو جواب دیا، پھر صدقتا. پھر چوتھا سوال تھا کہ اخبرنی عن الساعة، قیامت کے بارے میں بتائیے. حضور نے فرمایا مل مسئول عنہا بعلم من السائل، جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ زیادہ نہیں جانتا اس سے جو جانتا جو پوچھ رہا ہے. اسے اچھا علامات بتائی, علامات بتائی, چلے گئے. اب ہم حیران, حضور نے کہا ذرا بلانا واپس. اب جو جا کے لوگوں نے دیکھا تو کہیں نہیں, نام و نشان نہیں. وہ کہنے لگے حضور اوہو یہ جبرائیل تھے, یہ پہلی مرتبہ ہے کہ وہ میرے پاس انسانی شکل میں آئے, میں نے پہچانا نہیں. وہ آیا تھا تمہارے پاس جبرائیل, یعلمکم دینکم, تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آیا تھا. کہ شاید ابھی ذہنوں میں گڈمڈ ہے, اسلام ایمان احسان کی بات لوگوں پر واضح نہیں ہے, یہ درجے جو ہیں لوگوں پر ابھی واضح نہیں ہوئے, اس لیے اس کو علیحدہ علیحدہ ڈیفائن کر کے ایک ایک شے کو علیحدہ علیحدہ. اس اعتبار سے یہ اہم ترین حدیث ہے. اتاکم لیعلمکم دینکم, وہ اس لیے آیا کہ دین سکھائے تمہیں. تو وہ حدیث ہے, اس کو کوئی شخص بہت ناواقفیت میں اگر کہہ دے کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے تو وہ اس کا اپنا علمی ایک محرومی کا معاملہ ہے. وہ ام السنہ ہے محدثین کے نزدیک, اور احسان ہی عظیم ترین اصطلاح ہے. اس احسان کے اندر یہ ہے کہ کیفیت کیا ہے, ایمان اور گہرا اور گہرا اور گہرا اور گہرا, یہاں تک کہ وہ حضور کی کیفیت ہو جائے, کانی اندرو النار و کانی اندرو الجنہ. دوسری شے ہے قوت ارادی, وہ جو میں نے کہا کہ جانتا ہوں ثواب طاعت و زود پر طبیعت ادھر نہیں آتی, اب کیا کریں. تو ایمان کو گہرے سے گہرا کرنے کے لیے آپ کے پاس اصل شے قرآن ہے, پڑھو اور پڑھو, غور کرو اور غور کرو, اور گہرائی میں جاؤ اور جاؤ. میرے پاس تو کوئی اور ذریعہ نہیں ہے, اسی پر سارا دور ہم لگا رہے ہیں, یہ ہے ہمارا سلوک اصل. اور اب مجھے اللہ کے فضل و کرم سے سید عبد الرؤف شاہ صاحب کی جب وہ تائید حاصل ہو گئی, میں یہ باتیں اس انداز میں کہتا نہیں تھا. میرے قریب کے لوگ جانتے ہیں کہ میں نے تو اس کو کہا اصل سلوک اس کو کہا ہے, لیکن یہ کہ لوگ اگر جانا چاہتے ہیں کوئی قاضی سلسلے میں کوئی کسی اور سلسلے میں کر لیں, کوئی مجھے کوئی اعتراض نہیں, میں اسے کوئی حرام بھی نہیں سمجھتا. وہ بھی ذکر کے طریقے ہیں, لوگوں نے ان کو آزمایا ہے, اس سے کچھ فوائد بھی حاصل ہوئے ہیں, کوئی ایسی شے بھی نہیں ہے, حرام شے نہیں ہے, جائیں. لیکن اصل سلوک یہ ہے جو میں نے کہا تھا کہ ایک مجدد سلوک سید احمد شہید تھے, جنہوں نے ان چاروں سلسلوں میں بیعت کے بعد سلسلہ محمدیہ میں بیعت لی. یہ بھی سلسلہ محمدیہ ہے. ایک سلسلہ چلا شیخ عبد القادر جیلانی سے, ایک چلا بہاؤدین نقشبند سے, ایک سلسلہ چلا کسی سہروردی سے, اور ایک سلسلہ چلا کسی اور سے. یہ اپنی جگہ پر ہیں, یہ سب بات کے لوگ ہیں. بھائی جاؤ نا وہاں دین میں, تو جاؤ وہاں جو اصل دین کا مرکز ہے. ب مصطفیٰ برسا خیش را کے دی ہم اوست, اگر بہو نہ رسی دی تمام بولا بیس. تو سلسلہ محمدیہ یہ ہے کہ عبادات میں بہت زیادہ غلو نہ کرو, فرض کا التزام, نوافل کا بھی ایک مناسب حد تک اہتمام, لیکن اس کے ساتھ امر بالمعروف نہی عن المنکر, دعوت و تبلیغ, جد و جہد, تنظیمی اپنی محنت کوشش, یہ سب کس کے لیے؟ یہی تو وہ محنتیں ہیں کہ وہ اسی جو مجاہدہ مال نفس کی چکی جو میں نے کہا اسی کو پیستے رہو, اس کی بجائے یہ جو انرجی جنریٹ ہو رہی ہے اس کو اب یوز کرو معاشرے کی صفائی, ظلم کا استیصال, ہدایت کا پھیلانا, جس کو شاہ عبد الرؤف کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ایک منزل روزانہ بیٹھ کر دو گھنٹے میں انسان پڑھے, اس وقت زیادہ ضرورت اس کی ہے کہ ایک آیت پڑھے اور جا کے پڑھائے, بلغوا عنی ولو آیتن. تو اللہ کرے کہ یہ چیزیں, مجھے بڑی حسرت ہوئی بلکہ جب مجھے تعارف ہوا ہے ان سے ابھی, کہ کاش کہ یہ چیزیں وہ کہیں ضبط تحریر میں لاتے, جبکہ ان کے پاس سند ہے مولانا سید محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ, وہ کم سے کم پاکستان کے علماء میں تو میں سبھی مانتے انہیں چوٹی کے. اور یہ بھی ایک واقعہ ہے کہ باقی ساری مذہبی تحریکیں جو ہیں ناکام ہوئیں سوائے تحریک ختم نبوت 1974 کے, اور وہ اس شخص کے زیر قیادت چل رہی تھی. وہ اتنا فہیم اور ذہین اور سمجھدار, کبھی سیاست کے میدان میں نہیں آیا ہو, کبھی نہیں آیا. اور میں نے کل جو بتایا تھا, مفتی محمود صاحب نے ان کو ملامت کا خط لکھا تھا کہ یہ آپ نے کیسے تعریف کر دی تنزیل الرحمان کی, ڈاکٹر تنزیل الرحمان کی. یہ جو سب سکولوں کالجوں سے علماء کا یہ عام ہے, یہ سکولوں کالجوں میں پڑھے ہوئے ایسے ہی ہوتے ہیں, جاہل ہوتے ہیں, پاگل ہوتے ہیں, انہیں کچھ پتہ نہیں. ہم نے اصل تعلیم حاصل کی ہے, چٹائی توڑ تعلیم جسے اسلائی صاحب کہتے ہیں وہ ہم نے پڑھی ہے, تو یہ کہاں سے آ گئے اسلام کے لیے کام کرنے والے. لیکن ان کے اندر یہ وسعت قلب تھی کہ انہوں نے ڈاکٹر تنزیل الرحمان کی کتاب کی تعریف کی. اب اس پر مفتی محمود احمد صاحب نے انہیں خط لکھا, انہوں نے وہ خط بھی شائع کر دیا اور پھر اپنا جواب شائع کیا کہ ہماری تقصیر ہے, ہماری کوتاہی, یہ کام ہمیں کرنے چاہیے تھے, میں تو اس سے زیادہ جانا نہیں چاہتا تھا, ورنہ اتنا بڑا جرم ہے اس وقت پاکستان کے علماء کا بحیثیت مجموعی, اور اس میں سب شامل ہیں, کہ زکوٰۃ کے اتنے بڑے بڑے مسئلے پیدا ہو چکے ہیں اس وقت جن میں سے کسی ایک کے بارے میں متفق علیہ رائے علماء کی موجود نہیں ہے. زکوٰۃ کے بارے میں اور تو چیزیں دور گئیں, یہ تو عبادت ہے نا, وہ عبادت کے جس کے اوپر جو قتال کیا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مسئلے ایسے ایسے پیدا ہو چکے ہیں. حضور نے فرمایا کہ کوئی کاریگر ہے, کوئی لوہار ہے, کوئی ترخان ہے, اس کے اوزار ایگزمپٹ ہیں زکوٰۃ سے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ دس دس کروڑ کا جو ایک کارخانہ لگا ہوا ہے, آیا یہ بھی ایگزمپٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا, اس پر قیاس کیا جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا, سوال ہے کہ نہیں, جواب کہاں ہے, یہ سوال ہے کہ نہیں. کہ ایک اگر شخص کے پاس اونٹ وہ پالتا ہے, افزائش نسل جس کو کہتے ہیں, نسل کشی کرتا ہے, کشی نہیں, کش کے معنی مار دینا, کش کے معنی کھینچنا, نسل کشی, نسل چلانا تاکہ پھر وہ بیچے انہیں, تو ان اونٹوں پر زکوٰۃ ہوگی. ایک شخص نے فرض کیجئے 100 اونٹ رکھا ہوا ہے لیکن وہ بیچنے کے لیے نہیں ہے, وہ بار برداری کا کام کرتا ہے, لوگوں کا مال یہاں سے وہاں لے کر جاتا ہے, ڈھوتا ہے, اس پہ اجرت لیتا ہے, تو بار برداری کے لیے استعمال ہونے والے اونٹوں پر زکوٰۃ نہیں ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے جن کے پاس 40-40 ٹرالے ہیں, ٹرالے, یہ ٹرالا 10-15 لاکھ سے کم کا ایک نہیں ہوتا, یہ جو آج کل لمبے لمبے چل رہے ہیں ٹرالے, اور ایسے لوگ ہیں. میں ابھی ساہیوال گیا تھا, میرے ایک دوست ہیں وہاں فرشتہ پارٹی, وہ ایک نے کہا میرے 36 میرے ہیں ٹرالے. اب آپ اندازہ کیجئے اس شخص کا, اب ان پر زکوٰۃ لگے گی کہ نہیں لگے گی, مسئلہ ہے کہ نہیں, کہیں کچھ ڈسکس ہوا آج تک؟ اور میں آپ کو ایک اور راز کی بات بتا دوں, مولانا تشریف فرما ہے یا نہیں, چلے گئے. اچھا, مفتی محمود صاحب کا انتقال جس مرحلے میں ہوا ہے وہ ایک واقعہ ہے بڑا اندوہناک. ضیاء الحق صاحب کی چونکہ پہلے تو وہ انہوں نے تائید کی, چلے گئے تھے, ان کی وزارت میں بھی ان کی پارٹی چلی گئی تھی, جماعت اسلامی اور وہ دونوں گئے تھے, بعد میں انہیں اختلاف ہوا شدید, صحیح ہوا. اب اس کے بعد ان کے جذبات بہت شدید تھے, اور وہ یہ کہتے تھے, اول تو کہتے تھے قادیانی ہے یہ, اور جب لوگ بہت کہتے تھے, انہیں جھجھوڑتے تھے, کہاں دلیل ہے, کہاں سند ہے, لائیے یہ وہ, تو کہتے اچھا نہیں مانتے تو قادیانی نواز ضرور ہے, اس سے تو میں ہٹوں گا ہی نہیں پیچھے. خیر یہ ان کا موقف تھا, رائے صحیح تھی یا غلط تھی اس کو چھوڑیے, میں جو واقعہ بتانا چاہتا ہوں, یہ جو زکوٰۃ آرڈیننس آیا تھا اس پر انہیں شدید اعتراضات تھے. اب ایک علمی مسئلہ اٹھ گیا, علمی مسئلہ یہ ہے زکوٰۃ کے بارے میں کہ زکوٰۃ حکومت وصول کر سکتی ہے اموال ظاہرہ پر, اموال باطنہ پر نہیں. اموال ظاہرہ وہ ہے جو خود بخود ظاہر ہے, ایک شخص دکان میں بیٹھا ہوا ہے, اس کا کاروبار ہے, اس کا 5 لاکھ کا مال ہے, اموال ظاہر ہے. کوئی شخص بھیڑے بکریے پالتا ہے, اس کے ریوڑ ہیں, جاؤ گنتی کر لو, وہ کہیں گھر میں چھپے ہوئے تو نہیں ہے, کسی پائتی کے اندر تو نہیں اس نے اس کے رکھے ہوئے, لہذا یہ اموال ظاہر ہیں. جو تحصیلدار زکوٰۃ کا جاتا تھا وہ جا کر ان کی گنتی کرتا تھا, اس میں سے زکوٰۃ لے لیتا تھا. اموال باطن یہ کہ آپ کے پاس سونا تھوڑا سا کہیں رکھا ہوا گھر میں ٹرنک میں چھپا کے, اب کیا حکومت کا تحصیلدار جا کر وہاں پہ اس کی تحقیق کرے گا اور جا کے وہ اس کو چھان بین کرے گا, تلاشی لے گا, کیا کرے گا؟ تو اب شریعت نے یہ کیا, اس وقت خلافت راشدہ میں نظام یہ تھا کہ اموال ظاہرہ کی تو بالجبر زکوٰۃ قانون کے نظام کے تحت حکومت لے لے گی, اموال باطنہ کا معاملہ لوگوں پر چھوڑ دیا جائے, ان کے دین پر, ان کے دیانت پر, ان کا, ان کے رب کا معاملہ وہ اپنے طور پر دے. یہ ہے مسئلہ زکوٰۃ میں اموال ظاہرہ اور اموال باطنہ کا. مفتی صاحب کا کہنا یہ تھا کہ بینک میں جو ڈپازٹس ہیں وہ اموال باطنہ ہے, ظاہرہ نہیں ہے, اس پر سے زکوٰۃ لینے کا کوئی حق ہی نہیں ہے. مولانا تقی عثمانی صاحب, مفتی تقی عثمانی صاحب, ان کا یہ موقف تھا نہیں اموال ظاہرہ, اس پر گفتگو ہو رہی تھی. اسی گفتگو میں بنوری ٹاؤن میں بیٹھے ہوئے کچھ زیادہ ہیٹڈ ہو گئی ڈسکشن اور کچھ ایکسائٹ ہو گئے, اسی میں وہ فوراً کولیپس کر گئے. مفتی محمود احمد صاحب کا انتقال اس مسئلے پر ہوا. اس مسئلے پر چوٹی کے دو مفتیوں کا یہ اختلاف ہے, یہ کام کرنے کا ہے کہ نہیں. تو مولانا بن نوری صاحب نے کہا ہمارے کرنے کے جو کام تھے وہ ہم کرتے نہیں, اور کسی نے اللہ کے بندے نے کام کیا ہے اس میں خامیاں ہیں, کس کے کام میں خامیاں نہیں ہوگی, لیکن یہ کہ اس کی ذرا سی تائید بھی جو ہے پسند نہیں. یہ کہاں سے بات کہاں تک نکل گئی ہماری. تو میں وہ تزکیے کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ اصل شے یہ ہے کہ ایمان اس کو گہرا کریں, اور قوت ارادی کی تقویت کے لیے اس میں ہے وہ پیری مریدی کو, میں سمجھتا ہوں کہ وہ صحیح ہے. کہ کمزور طبعے کے لیے یہ کہ آدمی کسی ایسے شخص سے قرب رکھے, ملتا رہے, بیعت کر لے, اس پر اعتماد ہو, اس پر اس کو پورا اس کے فہم پر, تو اس کی صحبت اس کے قرب سے, وہ خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے, تو اپنی کمزور قوت ارادی ایک قوی الہمت شخص کے رابطے سے, صحبت سے, قرب سے, وہ کمزور قوت ارادی میں بھی تقویت پیدا ہو جائے گی. مرید ہے وہ, ارادہ کر لیا ہے اس نے, اب یہ کہ اسے ضرورت ہے کہ کسی ایسے شخص کا قرب ہو. باقی یہ اصل شے ایمان ہے. ایمان, ہاں ایمان صحبت سے بھی بڑھتا ہے, ایمان عبادات سے بھی بڑھتا ہے, عمل سے بھی ایمان بڑھتا ہے, وہ میں نے ہمیشہ جو ہے. تو یوں سمجھیے کہ میں جب ایمان کی بحث کرتا ہوں اور ایمان کی پیدائش و افزائش کے جو ذرائع بیان کرتا ہوں وہی اصل سلوک ہے. ایمان بڑھے گا تو ہر شے سیدھی ہو جائے گی, ایمان بڑھے گا تو آپ کی خامیاں دور نہیں ہوں گی. ہوش کے ناخن لو, وہ ایمان ٹکے گا نہیں ہے پھر کہ جو آپ کی برائیوں کو دور نہ کر سکے. وہ ایمان ہے پھر کوئی برائی تو ہے اس لیے کہ ایمان نہیں ہے. ایمان حقیقی پیدا ہو جائے اور آپ کی برائیاں جو ہیں وہ آپ کے پت جھڑ کے, میں یہ الفاظ استعمال کیا کرتا ہوں, پت جھڑ کے پتوں کی طرح جھڑتے چلی جائیں گی, اس لیے کہ اندر ایمان اتر رہا ہے. ایمان نہیں ہے, اور اس سے بھی بڑھ کر ستم یہ کہ اپنا مال اور اپنی وہ اور سب کچھ قیمتوں کو, اپنی جائیدادوں کو برقرار رکھتے ہوئے عبادات کی چکی سے چاہے کہ تزکیہ ہو جائے, کبھی نہیں ہوگا, کبھی نہیں ہوگا. تزکیے کے لیے تو اصل لفظ ہی وہ ہے جو زکات کا لفظ ہے, مادہ ہی ایک ہے, الذین هم علی الزکات فاعلون والذین هم علی الزکات فاعلون, وہ لوگ جو زکات کے لیے مسلسل جدوجہد کرتے رہتے ہیں, یہی تو تزکیہ کیا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں سمجھا کریں, ایسا نہیں ہے کہ یہ باتیں ہمارے سامنے نہ ہوں, لیکن یہ کہ اللہ کرے کہ یہ عبد الرؤف شاہ صاحب, میں تو حیران رہ گیا جب کہ مولانا نے بتایا کہ انہوں نے مجھ سے بیعت کر لی ہے, اور ان کے ہاتھ انہوں نے کہا کہ ہاتھ بڑھاؤ, میں تمہارے ہاتھ پر ڈاکٹر صاحب کی بیعت کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کو شاید کو خیر منظور ہے اگر اس طریقے سے یہ جڑے, اور یہ تبلیغی جماعت میں ان کی اتنی سٹینڈنگ ہے کہ انٹرنیشنل دورے لے کر یہ جاتے ہیں وفود, اور یہ ان لوگوں کو بھیجتے ہیں وہاں پر وہ کہ جنہوں نے ساتھ ساتھ چلے کئی دفعہ لگائے ہوئے ہیں تبلیغی جماعت کے یا کابر میں سے اس علاقے کے, اور انہوں نے بیعت کی ہے اللہ کے فضل سے, اللہ کا کرم ہے, تو شاید کہ اللہ تعالیٰ کسی خیر کا دروازہ کھول رہا ہو. منور اقبال انجم, آپ نے فرمایا تھا کہ جماعت اسلامی کے شروع کے دور میں یہ بات بڑے شد و مد کے ساتھ کہی جاتی تھی کہ پارٹی ٹکٹ لعنت ہے اور امیدواری حرام ہے, لیکن اب اسی پر عمل کیا جاتا ہے. ہمارے ساتھ جماعت اسلامی کے ایک سرگرم کارکن کام کرتے ہیں, بقول ان کے کوئی شخص بھی امیدوار کی حیثیت سے اپنا نام پیش نہیں کرتا, بلکہ ابتدائی طور پر کارکنوں سے چند لوگوں کے نام پیش کرنے کو کہا جاتا ہے. اس پر حلقے کی مجلس شورا غور کرنے کے بعد مرکزی مجلس شورا کو نام بھیج دیتی ہے, اور وہ مجلس عاملہ کو, اور مجلس عاملہ اس پر غور کر کے اپنی سفارشات امیر جماعت اسلامی کو پیش کرتی ہے. اس طرح الیکشن میں کھڑے ہونے والے حضرات کی حتمی فہرست تیار کی جاتی ہے. خرابی کہاں ہے اور کیا ہے اس کی وضاحت فرما دیجئے. اسی طرح پارٹی ٹکٹ لعنت ہے, اس کی بھی کیا شکل ہے جس کو لعنت قرار دیا گیا. یہ جو پروسیس اس وقت آپ نے بیان کیا جماعت کا, اس سے بھی جو ٹکٹ دیا گیا پارٹی ٹکٹ تو وہ ہو گیا کہ ہی از کنٹیسٹنگ الیکشن آن دی ٹکٹ آف سچ اینڈ سچ پارٹی, اس کو بھی مولانا مودودی نے لعنت کہا تھا. باقی اصل انقلاب جو آیا ہے اس میں وہ سمجھ لیجئے, اصل میں مجھے اس کا احساس ہوا, ایک بہت نیک آدمی ہے ماڈل ٹاؤن میں لاہور میں, وہ جماعت سے بھی ان کی بڑی گہری دلچسپی ہے لیکن ہم سے بھی محبت کرتے ہیں. جس زمانے میں یہ دو سال قبل محرم کے دور میں وہ بہت شیعوں کا ہم پر بہت ہجوم تھا تو اپنے ہتھیاروں سمیت جو ہیں ہماری جو بھی اس وقت کی جو حفاظتی تدابیر تھیں بلکہ وہ اپنا پستول لے کر کھول کر میرے ساتھ بیٹھتے تھے میری گاڑی کے اندر, دائیں بائیں ایک ادھر ہوتا تھا ایک ادھر, تو اس طرح کا تھا چکر. تو ان میں میں تو نہیں پہچانتا تھا, انہیں جانتا نہیں تھا, بعد میں معلوم ہوا جماعت کے آدمی, اور انہوں نے جماعت کے ٹکٹ پر کاؤنسلر کا الیکشن بھی لڑا تھا. تو وہ بڑا ہی صابر آدمی ہے جو میری باتیں سنتا بھی رہا ہے اور جماعت سے اس کی دلچسپی بھی قائم رہی ہے اور ہمارے ساتھ بھی ہے. تو وہ آئے تھے کہ میری سمجھ میں بالکل نہیں آتا یہ آپ کا جو جماعت کے جو یہ الیکشن کے طریقے پر جو بھی ہے اس میں جو آپ کہتے ہیں کہ کوئی بڑی تبدیلی آ گئی, انہوں نے بھی یہی بات کہی تھی کہ اب بھی جماعت کا کوئی آدمی امیدوار نہیں ہوتا. تو بات سمجھ لیجئے, اصل میں یہ اس وقت تک سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک کہ جماعت نے جو اوریجنل اپنا پروگرام دیا تھا وہ کیا تھا اسے آپ سمجھ لیں. یہ میں ذرا تفصیل سے آپ کو سمجھا دوں. مولانا مودودی نے جب دو پوزیشن اختیار کر لی کہ امیدواری حرام اور پارٹی ٹکٹ لعنت, بلکہ ان کے الفاظ بھائی جمیل صاحب نے مجھے یاد دلائے تھے کہ امیدواری کی مثال تو ہے چور کی اور پارٹی ٹکٹ کی مثال ہے ڈاکے کی, کہ وہ جتھا بنا کر جو ہے وہ ڈاکہ ڈالنے جا رہے ہیں. ایک ہے چور بیچارہ اچکا اور ایک ہے ڈاکوؤں کا جتھا. تو پارٹی ٹکٹ جو ہے وہ تو ہے در حقیقت ڈاکے کی مثال اور وہ لعنت ہے اور یہ جو ہے حرام ہے. میرا اپنا موقف یہ ہے کہ یہ موقف ان کا انتہائی انتہا پسندانہ تھا اور یہ مودودی صاحب کی ایک مستقل بیماری تھی جو میں نے جماعت شیخ الہند والا جو کتاب کا میں نے مقدمہ لکھا میں تفصیل سے لکھا ہے کہ وہ ایک صحیح بات کہتے تھے لیکن صحیح بات کی اس انتہا تک پہنچائے بغیر چین نہیں آتا تھا کہ بس اسلام یہی ہے یہی ہے یہی ہے اور باقی جو ہے کفر ہے. وہ کفر کے اور اس سے قریب تو ان کے پاس کوئی درجہ تھا ہی نہیں. جب انہوں نے کانگریس کی علماء پر تنقید شروع کی تو اس کو کفر قرار دے دیا, مسلم لیگ پر تنقید کی تو اسے کفر قرار دے دیا. اسی طریقے سے اب یہ معاملہ, اور پھر انہوں نے متبادل کیا تجویز کیا اس پروگرام کو سمجھیے. متبادل یہ تھا کہ ایک ووٹر کا عہد نامہ مرتب کیا گیا, ووٹر کا عہد نامہ کہ ایک ووٹر یہ عہد کرے کہ میں اللہ کے لیے دین کے لیے میں صرف دین کی بالادستی کے لیے اپنا ووٹ استعمال کروں گا, کوئی مفاد کوئی منفاد کچھ نہ میرے پیش نظر ہے نہ کسی ایسے شخص کا ساتھ دوں گا. پورے الفاظ تو مجھے یاد نہیں ہے لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ یہ تھا اس کا ابتدائی یونٹ. اب وہ مختلف آبادیوں میں گویا کہ وہ ایک طرح کے متفق ہو رہے ہیں جماعت کی پالیسی سے, انتخابی پالیسی سے, ووٹر کا عہد نامہ پر کر کے, چاہے وہ رکن ہیں چاہے نہیں, چاہے وہ جماعت کے متفق اور ہمدرد ہیں یا نہیں, جو بھی وہ ووٹر کا عہد نامہ پر کر دے وہ اب اس پر پھر پنچایتیں بنیں گی. مثلا کراچی میں ایک شہر کی ایک سیٹ ہے تو اس میں اگر 10 محلے ہیں پھر ہر محلے میں گلی ہے تو ایک گلی کی پنچایت, پھر ایک محلے کی پنچایت, ان گلیوں کی پنچایتوں میں سے نمائندے آئیں گے وہ ایک پنچایت بنے گی, پھر وہ پورے اس کانسٹیچوئنسی کی ایک چیف پنچایت بنے گی. اب وہ پنچایت نگاہ دوڑائے گی چاروں طرف اپنی کانسٹیچوئنسی میں کہ کون ہے شخص جو اہل ہے, دیندار ہے, شریف ہے, پابند شریعت ہے اور اہل ہے اس کام کا, اس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے اس کی امانت پر کہ وہ نمائندگی کرے. اس سے کوئی تعلق نہیں وہ جماعت کا رکن ہو یا نہ ہو, وہ تو اصل میں جماعت کی تنظیم سے ہٹ کر ایک شکل بنی نا, کہ وہ پنچایت ووٹر کے عہد نامہ پر کرنے والوں کی پھر اونچی پھر اونچی پھر اونچی پنچایت بن گئی. اب وہ اپنے علاقے میں دیکھیں اور جس شخص کے بارے میں ان کی رائے ہو اس کے پاس جا کے درخواست کریں کہ ہماری ضرورت ہے یہ کہ ہمیں اپنا ایک نمائندہ اسمبلی میں بھیجنا ہے, یہ آپ کی ضرورت نہیں ہماری ضرورت ہے, لہذا ہم درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہماری نمائندہ بننا قبول کر لیں. آپ کوئی پیسہ خرچ نہیں کریں گے, سارا پیسہ جو ضروری ہے وہ ہم خرچ کریں گے, آپ کو ہم اس پر بھی مجبور نہیں کریں گے کہ آپ کنوینسنگ کریں, کہیں جلسے میں آپ آئیں تقریر کریں اپنی بات کہیں, یہ نہ کہیے کہ مجھے ووٹ دو, وہ ہمارا کام ہے، پنچایت کا کام ہے، آپ پنچایت کے نمائندے ہیں، لہذا ہم جدوجہد کریں گے لیکن آپ اس کو قبول کر لیں۔ وہ قبول کر لیتے تھے تو وہ پنچایت کے نمائندے کی حیثیت سے الیکشن لڑتا تھا۔ یہ تھا، اب میں سوچیے اس کو کہ اس سے آئیڈیل نظام کوئی ہو سکتا ہے؟ کتنا اعلی نظام، اس میں امیدواری بھی ختم ہو گئی، پارٹی ٹکٹ بھی ختم ہو گیا، کسی جماعت کا کوئی رکن نہ وہ رکن ہے۔ چنانچہ عجیب تماشا ہوا سن 51 کا، یہ بھی مجھے حال ہی میں معلوم ہوا کہ مولانا داؤد غزنوی وہ لڑ رہے تھے الیکشن مسلم لیگ کے ٹکٹ پر، اور مولانا اسماعیل گجرانوالوی کو جماعت اسلامی نے اس پنچایتی نظام کے تحت نمائندہ کھڑا کر دیا۔ تو یہ آپس میں ہنسا کرتے تھے کہ جمعیت اہل حدیث کے صدر تھے داؤد غزنوی، اور اسی جماعت کا ایک جو اس سے نمبر 2 پر جو تھا رہنما یا کارکن مولانا اسماعیل گجرانوالوی، وہ سالے نمائندے تھے کہ وہ اس پنچایت سے آئے تھے۔ بہرحال یہ تھا نظام۔ اب اس نظام سے جب دیکھیں گے تو وہ فرق واضح ہو جائے گا کہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ وہ تو معاملہ ہی ختم ہوا، اگلے مرحلے پر انہوں نے وہ پنچایت نظام ختم کر کے الیکشن میں حصہ لیا۔ اب تو باقاعدہ اپنی تنظیمی حیثیت بھی ختم کی، اب وہ اتحاد میں چلے گئے، ورنہ یہ کہ جماعت کے ٹکٹ پر الیکشن لڑا گیا۔ تو یہ ہے اصل میں کہ جس سے، اور اسے ہم صرف پیش اس اعتبار سے کرتے ہیں کہ از کجا تابے کجا، ہمیں تو اس کو بھی حرام نہیں کہتا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی انتہا پسندی تھی کہ انہوں نے اسے حرام کہہ دیا۔ حرام ہے ہی نہیں، قطن حرام نہیں، نہ امیدواری حرام ہے اور نہ ہی پارٹی ٹکٹ کوئی حرام شہر، یہ انتہا پسندی تھی، یقیناً انہوں نے ایک اچھی بات پیش کی، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن اچھی بات کے کم تر درجے میں صرف حرام نہیں ہوتا، بلکہ جیسے کہ میں نے کل عرض کیا تھا کتنے درجے ہیں، فرض، واجب، سنت موقدہ، سنت غیر موقدہ، نفل، مستحب، آگے چلیے اب مکروہ تنزیہ، مکروہ تحریمی، پھر حرام۔ یہ ایک چھلانگ میں ایک سے ایک چیز کو کفر تک پہنچا دینا، بس یہ انتہا پسندی تھی ان کے مزاج میں۔ تو لیکن ہم جو بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہاں سے چل کر یہاں پہنچے، آج کجا تابے کجا، انہوں نے اپنے نظام کو جسے انہوں نے کہا کہ وہ لعنت ہے، وہ ڈاکہ ہے، اس کو انہوں نے اختیار کیا۔ تو تضاد ظاہر کرنے کے لیے باقی ہمارے نزدیک اس میں کوئی شے حرام نہیں ہے۔ بس یہ سوال ہو گیا، میرا خیال ہے باقی سوالات اب آپ رہنے دیں۔ یہ رضی الدین احمد صاحب نے سوال دیا ہے، ایک بجنے والا، میں اسی پہ ختم کر رہا ہوں۔ قیام پاکستان نے نظریاتی اساسی مملکت کو قومیت کی بنیاد پر مسلمانوں کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا، یعنی مغربی پاکستان، مشرقی پاکستان اور ہندوستان کے مسلمان۔ کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ تمام مسلمانوں کے ایک امت میں جوڑا جاتا؟ دیکھیے، ایک تو ہے نظریاتی سی بات کہ میں بھی شاید فوراً آپ سے پیچھا چھڑانے کے لیے کہہ دوں کہ ہاں جی بہتر ہوتا، لیکن بات ذرا گہرائی میں سمجھیے۔ اولاً تو اصولاً یہ جان لیجئے کہ اس انداز فکر سے حضور نے منع کیا ہے، یوں ہوتا تو اچھا ہوتا، اس طرح ہوتا تو بہتر ہوتا۔ یہ غیر شعوری طور پر، غیر ارادی طور پر اللہ تعالی پر بے اعتمادی کا اظہار ہے۔ جو کچھ ہوا، کیا اللہ کی مرضی کے علی رغم ہوا یا اللہ کے اذن سے ہوا؟ جو اللہ کے اذن سے ہوا اس میں خیر ہوگا یا شر ہوگا؟ ٹھیک ہے، فوری طور پر ہمیں کوئی شے بری لگ رہی ہے، لیکن ایک تو اس لیے حدیث کے الفاظ یہ ہیں، سند تو میرے سامنے اس وقت نہیں ہے لیکن الفاظ مجھے اس کے یاد ہیں، ان کلمۃ لو تفتح عمل الشیطان، لو کے کلمے سے یوں ہوتا اگر ایسا ہو جاتا تو یوں ہوتا، جہاں یہ کلمہ لو آیا شیطان کا عمل شروع ہو گیا۔ اس لیے کہ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ لیکن یہ تو ایک اصولی سی بات ہے، اس کے باوجود ہم بھی کرتے ہیں گفتگو سمجھنے سمجھانے کے لیے، لیکن یہ کہ گہرائی میں جا کر ہمیشہ سوچا کیجئے کہ ہماری آخری سوچ یہی ہونی چاہیے۔ اسی کا دوسرا مظہر یہ ہے کہ مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ، جن کی روحانیت کا میں بہت شدت سے قائل ہوں، انہوں نے ایک سال پہلے کہہ دیا تھا کہ ملئے اعلی میں پاکستان کے قیام کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ جو تقدیر خداوندی ہوتی ہے وہ پہلے اللہ تعالی کی طرف سے ایک حکم ملئے اعلی کے فرشتوں کو دیا جاتا ہے، پھر وہ تھرو پراپر چینل آتا ہے، نیچے زمین تک پہنچتا ہے،
یدبر الامر من السماء الى الارض، تدبیر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے امر کی آسمان سے زمین کی طرف. تو اب یہ ان کی روحانیت تھی کہ ملائے اعلیٰ کے ساتھ انہیں ایک روحانی ربط کسی وقت حاصل ہوا اور انہیں معلوم ہوا کہ وہ تو ہو گیا. اب یہ ایک سال پہلے کی بات ہے، رمضان کا مہینہ تھا سلہٹ کا، یہ میں نے لکھا اپنی کتاب میں. تو اب ان کے جو حواریین تھے، ساتھی تھے، دوست تھے، معتقدین تھے، ان کا پھر یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اگر ملائے اعلیٰ کا فیصلہ یہ ہے تو پھر ہمیں اپنی پالیسی بدل دینی چاہیے، منطقی بات تھی کہ نہیں؟ اس کا جواب جو دیا، اب اس کو جب تک آپ اسلامی منطق کو اور اسلام کے تمام صغرا کبرا کو نہ سمجھیں وہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی، وہ ذرا دقیق مسئلہ ہے، لیکن میں سمجھا دینا چاہتا ہوں. اس وقت انہوں نے کہا کہ ہم مشیت تکوینی کے پابند نہیں ہیں، مشیت تشریعی کے پابند ہیں. ایک ہے تکوین اس کائنات کی، اس کا انتظام، اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ہلاک کر رہا ہے، کسی قوم کو، کسی نیک بندے کو، حضرت یحییٰ علیہ السلام ایک تلوار سے شہید کر دیے گئے، اس کی تکوینی مصلحتیں ہیں، اس میں کیا ہے یہ ہم نہیں جان سکتے. ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے، ہاں شرعی کوئی حکم ہے کتاب و سنت سے، اس کی پابندی کرنی ہے، باقی اپنے ذہن اور فہم سے اجتہاد کی قوت کو بروئے کار لا کر کام کرنا ہے. اسی کا دوسرا پہلو یوں سمجھیے کہ ایک لفظ آتا ہے، یہ بھی ایک ثقیل دینی اصطلاح ہے، استدراج. دو مرتبہ قرآن میں یہ آیا ہے، سورہ قلم، سورہ نون جس کو بھی کہتے ہیں، اور ایک سورہ طور میں، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون واملی لہم ان کیدی متین. کبھی انسان، اللہ تعالی کسی اپنے دشمن کو، اپنے اور اپنے رسول کے اور اپنے دین کے دشمن کو بھی ترقی دیتے جاتے ہیں، ڈھیل دیتے جاتے ہیں، وہ سمجھتا میں کامیاب ہو رہا ہوں، اور اس کا ہمیشہ اندیشہ ہوتا ہے اولیاء اللہ کو. جب ان کی طرف خلق کا رجوع شروع ہوتا تو وہ گھبرا اٹھتے ہیں کہ کہیں اللہ تعالیٰ ہماری کسی خامی کی سزا تو نہیں دے رہا ہمیں. یہ مقبولیت جو ہے، یہ استدراج ہو سکتا ہے، یہ لوگوں کا رجوع ہماری طرف، یہ ہمارے لیے فتنہ بن سکتا ہے. تو یہ لفظ وہاں آتا ہے کہ انہیں اندیشہ رہتا ہے کہ کہیں استدراج تو نہیں، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کسی شخص کو اس کی کسی خامی کو اور بڑھانے کے لیے اسے مہلت دے رہا ہو. تو کیا عجب کہ یہ پاکستان کا قیام مسلمانہ نے ہند کے کسی جرم کی سزا کے طور پر انہیں دیا جا رہا ہو. سمجھ گئے میری بات؟ اب سمجھے کہ نہیں؟ ایک تو یہ کہ ہم تکوینیات کے پابند نہیں، ہماری پابندی تشریعیات کی ہے. یہ گہری اصطلاحیں ہیں نا، اب ان سے جب تک مانوس آپ نہیں ہوں گے کیسے سمجھ میں آئے گا. اور دوسرے یہ کہ انہوں نے کہا نہیں، یہ تو میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، انہوں نے تو صرف ایک ہی لفظ استعمال کیا تھا کہ ہم تکوینیات کے پابند نہیں ہیں، ہم پابند ہیں تشریعیات کے. ٹھیک ہے، 100% درست. دوسری بات میں کہہ رہا ہوں کہ یہ استدراج بھی تو ہو سکتا ہے کہ کسی جرم کی سزا دینی مطلوب ہو، کہ اچھا دفاع ہو جاؤ، لے جاؤ اب یہ تم اسی کے قائل ہو، اسی کو پسند تو دفاع ہو جاؤ. اس کو میں نے بعض درسوں میں سبق مثال بیان کیے نا، اپنے بچپن کا انداز، کہ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ اب ہم والدہ سے اجازت مانگ رہے ہیں فلم دیکھنے کی، کہ نہیں نہیں 10 دفعہ اب ہم اڑے بیٹھے ہیں، اگر ایسے 10 دفعہ ہو جاؤ میری بات ماننی نہیں ہے تو پھر مجھ سے پوچھتے کیوں؟ ہم نے کہا مل گئی اجازت، اب پہنچ گئے، اب یہ اجازت تو نہیں ہے. تو اسی طریقے سے کبھی اللہ تعالیٰ دفاع کر دیتا، جاؤ دفاع ہو جاؤ، تو وہ در حقیقت اس کی منشا اور اس کی مرضی نہیں ہوتی. تو کسی وقت اللہ تعالیٰ اس طریقے سے کہ اس کام کا فیصلہ کر دیتا ہے، لیکن وہ استدراج ہوتا ہے. تو اب یہ سارے امکانات ذہن میں رکھیے. یہ تو ہوا مسئلے کی ایک خالص علمی اور دینی حیثیت. ایک ہے اب ہماری سوچ کے پیمانے، میں آج تک اس پر قائم ہوں. جو بات یہاں کہی جا رہی ہے بڑی اچھی لگتی ہے، لیکن اسی کو آگے بڑھائیں تو ہندوستان ہی تک کیوں نگاہ آپ نے محدود رکھی؟ کیوں نہیں افغانستان کو بھی ساتھ جوڑیں؟ کیوں نہیں ایران کو بھی جوڑیں؟ پوری دنیا کی ایک وحدت ہونی چاہیے، سیدھی سیدھی بات ہے. ہندوستان کہاں سے، کوئی آسمان سے تو نہیں اترا. جیسا کہ میں نے عرض کیا، پولیٹیکل جو بھی نظام ہے اسلام کا، یہ تو آفاقی امت ہے. یہ امت جو ہے، یہ ریاست اسلامی جو ہے، یہ حدود پر اس کا دار و مدار ہی نہیں ہے. تو اس اعتبار سے یہ سوچ تو ہونی چاہیے پوری دنیا کے مسلمان کی. لیکن ڈی فیکٹو سچویشن کیا ہے؟ علامہ اقبال کو یہ کہنا پڑا اپنے لیکچرز میں، حالانکہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخا کے کاشغر، نغمہ تو اس نے علاپا، لیکن کہا یہ کہ اس وقت صورت یہ ہے ڈیفیکٹو سچویشن کہ ایک امت مسلمہ موجود ہی نہیں ہے بلکہ کچھ مسلمان اقوام ہیں، کسی طرح ان کا ایک کامن ویلتھ قائم ہو جائے یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ تو ایک ہے آئیڈیالزم، میرا جو کتاب چاہے علامہ اقبال اور ہم، اس میں میں نے بیان کیا ہے کہ اقبال کا ایک کمال جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ہاں ہائیسٹ آئیڈیالزم اور ڈاؤن آن دی گراؤنڈ ریئلزم۔ ایک آئیڈیالزم ہے فضاؤں کا آسمانوں کا اور ایک ڈاؤن آن دی گراؤنڈ ریئلزم، دونوں چیزیں ایک وقت موجود ہیں اس شخص کے اندر، یہ اس کی فکر کی عظمت ہے۔ تو ریئلزم یہ تھا کہ مسلمان تھے یہاں پر، مسلمانوں پر ایک ہندو اکثریت جو ہے وہ تسلط جمانے کے لیے پرتول رہی تھی، ہزار سالہ غلامی کا انتقام لینے کے لیے پرتول رہی تھی، اردو زبان کو ختم کرنے کے لیے، ان کے تشخص کو مٹانے کے لیے، اور ان کے یہ شادی بیاہ کے سارے اور پھر ارتداد کی ایک مہم چل رہی تھی اور وہ شدھی کرنے کی تحریکیں چل رہی تھی۔ اب اس مسئلے کا حل سوچنا تھا کہ کوئی مسئلے کا حل ہے کہ نہیں۔ مسلمان قوم اپنی تنظیم اور بیداری کے اعتبار سے اس پوزیشن میں نہیں تھی کہ ہندو کا مقابلہ کر سکتے، وہ بہت فعال، بہت بیدار، زیادہ تعلیم یافتہ، زیادہ سرمایہ دار، زیادہ منظم۔ لہذا یہ ایک طرح کی، یوں سمجھیے کہ ایک ڈیفنسو یہ طریقہ تھا کہ کم سے کم وہ حصے تو بچاؤ کہ جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں، کہ وہاں تو ہندو کو غلبہ حاصل نہ ہو سکے۔ یہی وجہ ہے کہ جب قائد اعظم کے سامنے اسکیم آئی وہ تھری زونز کی، تو اس میں رسک موجود تھا کہ ہندو بعد میں غداری کرے گا، علیحدہ نہیں ہونے دے گا بعد میں، لیکن یہ کہ کم سے کم دو زونز تو ایسے تھے جن میں کہ غلبہ مسلمان کا رہتا عددی اعتبار سے، لہذا انہوں نے تسلیم کر لیا۔ وہ تو انہیں واپس اس وقت انہیں جانے کا موقع مل گیا جب کو اس نے نہرو نے وہ بیان دے دیا، تو بعد میں کون علیحدہ ہونے دیتا، اس کا مطلب اسکیم تم مان رہے ہو، منافقت کے ساتھ مان رہے ہو، لہذا انہوں نے فوراً جو ودرا کر لیا۔ تو میرے نزدیک ہندوستان کے جو آبجیکٹو معروضی حالات تھے اس کے اندر یہی بہترین راستہ تھا، اور واقعہ یہ ہے کہ اگر یہ نہ ہوا ہوتا، اگرچہ میں اب دیکھیے خود خلاف ورزی کر رہا ہوں اس اصولی بات کی، اگر یہ نہ ہوتا تو یوں ہو جاتا، یعنی کرنا چاہیے نہیں، لیکن جب گفتگو ہوتی ہے سوال جواب میں پھر، تو مجھے اندیشہ یہ ہے کہ اگر ویسا ہو جاتا تو پورے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے معاملہ بہت زیادہ خراب ہوتا اس سے جو اس وقت۔ تو یہ میری رائے ہے، سوچی سمجھی رائے ہے، اور میں اس میں کم جرم کا مرتکب ہو رہا ہوں کہ وہ میں تو اسی بات کو ترجیح دے رہا ہوں کہ جو اللہ کی مشیت سے ہوئی، مشیت سے کہیں اذن سے ہے، تو میں اسی کے اندر سمجھتا ہوں کہ خیر اسی میں تھا، اور اس سے انشاءاللہ تعالی خیر برآمد ہوگا۔ یہ ہماری کوتاہیاں ہیں کہ ہم نے یہاں آ کر بفٹ دنیا بنانے کی فکر کی ہے، اپنی بلڈنگیں تعمیر کی ہیں، اپنے کاروبار جمائے ہیں، اپنے کارخانے جمائے ہیں، اس کے سوا ہم نے جو اصل کام تھا اس کو نہیں کیا ہے، تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اس اصل کام کو کرنے کی طرح متوجہ ہو سکیں۔ بس حضرات، اب میں تو ہیں سوالات، لیکن یہ سوالات یہ تو ایک طرح کی ہماری تعلیم ہے در حقیقت، تو جب بھی موقع ملتا ہے ان سوالات کے حوالے سے کچھ جو اور چیزیں ہیں ذہن کی تربیت کے لیے، بات کو سمجھانے کے لیے ہم اسے استعمال کرتے ہیں۔ اب اس سے زیادہ کا وقت نہیں ہے، مجھے تو شام کو بھی تقریر کرنی ہے نا۔